السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 14، لیکن 13 کا ہم تھوڑا سا سورہ ابراہیم دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جز 14 اسٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ ابراہیم، الحمدللہ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کچھ سورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تمام واقعات صرف اسی نبی کے تعلق سے ہو جس نبی کا نام دیا گیا ہے سورہ میں، لیکن اس میں زیادہ تر ذکر انہی کا ہوتا ہے جن کا نام دیا گیا ہے یا ان کا کوئی نہ کوئی واقعہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم سورہ یونس پڑھ چکے ہیں، سورہ ابراہیم، اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو کر دیا تھا اور جن کے لیے حنیف کا لفظ آیا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور انہوں نے ہی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اسی لیے بار بار ذکر کیا گیا ہے، چونکہ اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے اور مانتے بھی تھے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہیں تین بڑے مذاہب، یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان، سبھی ان کو مانتے ہیں. تو لہٰذا ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اور بار بار اس بات پر فوکس کیا گیا ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سر اطاعت جھکانے والوں میں سے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں ان کے رب کی توفیق سے، اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. سبحان اللہ. الف لام را حروف مقطعات ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حروف مقطعات آتے ہیں اور اس کے معنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس کو جیسے لکھا گیا اور اس کو ایسے ہی پڑھا بھی گیا، اور اسے ہم ملا کر نہیں پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی شروع میں یہ بات جانی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا جدا کر کے پڑھا، جیسے الف لام را ہم اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے. تو حروف مقطعات جب بھی آتے ہیں کسی صورت کے آغاز میں تو لازماً اس کے بعد کتاب کی بات آتی ہے، یعنی قرآن کریم کی بات آتی ہے. تو یہاں پر کتاب مبین، یعنی اس کتاب کا خاص مقصد جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو لے آئے یا واپس باہر نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور کیسے؟ اپنے رب کے اذن کے ساتھ، جو کہ زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کتاب کے ذریعے سے کام کرنا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکال کر لانا ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یعنی کوئی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے آئے خود سے. جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے کہا گیا کہ وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ اس کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو لوگ ماننا نہیں چاہتے اور خود ٹیڑھے راستے پر ہیں، خود سوا اس سبیل سے وہ ہٹ گئے ہیں، اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ چاہتے کہ وہ بھی، جو لوگوں نے ہدایت قبول کر لی، وہ بھی اپنا راستہ گم کر لیں یا وہ بھی ٹیڑھے راستے پر چل نکلیں، جبکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے بھٹکا دے جان بوجھ کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ لوگوں کو جان بوجھ کر جہنم میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگوں کو ویسے ہی سزا دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف اور مشقت میں ڈالے, بلکہ لوگ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. بھلے آپ خود سوچے کہ وہ انسان جس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کی, یعنی آدم علیہ السلام, اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اس میں روح پھونکی اور پھر ان کو دنیا میں اتارا گیا اور ان سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلے, تو کیا وہ رب جس نے خود اس انسان کی تخلیق کی ہے بھلا وہ کیسے اس انسان کو زبردستی سزا دے سکتا ہے؟ یہ انسان خود ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گمراہی کے راستے کی طرف ڈالتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. اور آپ دیکھیں یہ مہینہ, یہ وہی والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہدایت مل سکتی ہے, گائیڈنس کہیں سے مل سکتا ہے, رہنمائی کہیں سے حاصل ہو سکتی ہے, تو اس قرآن کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے ہم بھی اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں. جس طرح سے ایک بیج ہوتا ہے اور بیج جس طرح سے گرو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ زمین کے اندر بیج کو ڈالتے ہیں, دانے کو ڈالتے ہیں, گٹھلی کو ڈالتے ہیں, تو وہ دھیرے دھیرے گرو ہوتا چلا جاتا ہے جب اس کو اچھی طرح سے ساری غذا ملتی ہے. اسی طرح سے ایمان, جو فیتھ ہے ہمارا ایمان, اور جو غیب پر ایمان ہے, اسپیشلی اللہ پر ایمان ہے, وہ جب ہمارے دل کے اندر وہ جاتا ہے اور وہ ایک چھوٹا سا ننا سا ایک بیج ہوتا ہے جسے اندر ڈال دیا جاتا ہے دل کے اندر, پھر وہ دل کے اندر رہتا ہے, وہ کیسے پھر گرو ہوتا ہے جب اس کو آپ غذا مہیا کرتے ہیں. اور وہ غذا اس کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن سے, کیونکہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا اس ایمان کو اگر کہیں سے تقویت مل سکتی ہے تو وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے. اسی لیے مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ شہر القرآن کہا گیا اس کو. جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں, قرآن سے مضبوط کریں اپنے تعلق کو, تاکہ ہمارا وہ جو ایمان ہے وہ جو چھوٹا سا ننا سا پودا اگر ہے, یہ کونپل نکلی ہے, تو وہ ایک بڑا تناور درخت بن جائے, وہ اتنا گھنا درخت بن جائے کہ اسے کوئی اس کی جڑوں کو کوئی نکال نہ سکے. یعنی ایمان ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے, اور ہمارا ایمان پھر ہم کو ہر برے کاموں سے, گناہوں سے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پھر بچاتا ہے. جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں سے دور رہے گا اور اللہ سے قریب ہوگا. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ قرآن سے تعلق. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اس سے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ, اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یہ جو کہا گیا یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو پہلی قوموں کے واقعات سناؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. تو یہ بھی ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ انہیں قرآن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کے موضوعات کو یا قرآن کے مضمون کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ ایام اللہ ہے. ایام اللہ سے مراد وہ دن مراد ہیں, یا وہ واقعات مراد ہیں, یا وہ حالات اور حادثات مراد ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا, یا ان قوموں پر قوموں کا جو عروج و زوال ہے اس سے مراد یہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی تاریخ بھی ازبر تھی, یعنی وہ یہ علم بھی جانتی تھی ایام اللہ کے بارے میں, جو قوموں کے زوال اور عروج کے واقعات ہیں, اور یہ انہوں نے سیکھا تھا وہاں کے واقعات سے. اور تاریخ کے واقعات کو یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور تاریخ کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے, اس سے انسان کو سبق ملتا ہے, تاکہ کہتے ہیں کہ پچھلا گرا اگلا ہوشیار. یعنی ہم پرانی قوموں سے واقعات کو, ان کے واقعات کو دیکھ کر ہم سیکھنے والے بنے, عبرت حاصل کرنے والے بنے کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا اور آج ہم کس طرح سے اس حالت سے بچ سکتے ہیں. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا, جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے, اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفرانی نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ. فإن اللہ لغنی حمید. کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان سارے کے سارے اس کی تعریف کرے نہ کرے، اگر سارے کے سارے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں اور شکر ادا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ انسانوں کو خود فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کا. اور اسی طرح سے سارے کے سارے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے سبحان اللہ، اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو تعریف کرتا ہے تو خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. کیا تمہیں ان قوموں کی حالت نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دے لیے اور کہا، یہ منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی وہ نشانیوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور سب سے بڑا اعتراض ان کا کیا تھا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، اور یہ اعتراض ہر رسول پر ہوتا آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا جاتا رہا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. تو ان کو اعتراض ہی سب سے بڑا یہ تھا کہ بھلے یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین تھے. لیکن اب ان کے مشن کو لے کر اٹھنے والے جو ان کے مشن کو آگے پہنچا رہے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہیں لوگ، ہمارے یہ کانسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ اچھا جو کوئی دینی اسکالر ہے یا اگر کوئی بڑے عالم ہے تو انہوں نے عام انسانوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے، نہ وہ ہنس بول سکتے ہیں، نہ وہ چل پھر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے کام کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی نیچرل لائف گزار سکتے ہیں. تو ہمیشہ سے انسانوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ، یہ تصور موجود رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ انسانوں سے ہٹ کر کچھ ہونا چاہیے، یا تو انہوں نے فرشتہ ہونا چاہیے یا انہوں نے انسانوں کے لیے سے کام نہیں کرنے چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انسان ہی بھیجے ہیں اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو بھیجتا رہا ہے ہمیشہ. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے صبر کیا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے. البتہ یعنی یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے. تو یعنی انبیاء کرام کو کتنا صبر کرنا پڑا، اور واقعی میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو ستائے گئے انبیاء کرام ستائے گئے، پھر جو ان سے جتنے قریب تھے ان پر اتنی آزمائش آئیں، پھر جو ان سے قریب تھے. تو یہ مشکلات آزمائشیں اللہ کی راہ میں آ کر رہتی ہیں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تو جو دین کی راہ میں قدم رکھتا ہے، جس نے دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جو اس راہ میں قدم رکھتا ہے وہ پہلے سے سوچ سمجھ کر آئے. یہاں کوئی پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جائے گی، کوئی آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا، بلکہ ہم دیکھتے آئے کہ یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی صبر کرنا پڑا اس راہ میں، اور جو ان کے فالوورز تھے ان کو بھی صبر کرنا پڑا. تو لہٰذا ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ اچھا ہماری مرضی کے مطابق اگر سارے حالات ہوں تو ہم کام کریں گے، اور اگر مخالفتیں ہیں تو ہم کام نہیں کریں گے. ایون ہم تو ایسا ہو جاتا ہے، ہمارا معاملہ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھا بھی سردی بہت ہے، لہٰذا ہم جب سردیاں ختم ہو جائیں گی تب کام کریں گے. پھر جب سردیاں ختم ہو جاتی کہتے گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی ختم ہو جائے گی یہ دھوپ ہمیں چین نہیں لینے دے رہی ہے، جب دھوپ ختم ہو جائے گی تب ہم کام کریں گے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے موسم کو پلیزینٹ کر دیا جائے، موسم میں بہار ہی ہو اور ریڈ کارپیٹ ہو ہماری راہوں میں، اور ہمیں پھول پہنائے جائیں، تب ہم یہ دین کا کام کریں گے. تو پھر ایسے لوگوں کو وہیں بیٹھے رہنا چاہیے، ایسے لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے، یہاں تو عزم اور ہمت اور استقلال والے لوگ چاہیے دین کے کام کے لیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ آخری کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یہ ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر یہ جو آتا ہے وہ یسقی من ماء صدید، کہ ایسا پانی ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جیسے کہ ہم اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو جو کوئی اگر کوئی پمپل ہو جاتی ہے سمجھے، کوئی جسم میں کوئی زخم ہو جاتا ہے، اس سے کس طرح سے لہو اور پیپ جیسا ایک عجیب سی وہ لکوڈ نکلتا ہے گندگی والا، تو وہاں پر یہ پینے کو دیا جائے گا۔ اور کہیں پر مائن حمیم کا لفظ آتا ہے، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، اور وہ ایسا کھولتا پانی ہوگا کہ جو آتوں کو گلا دے گا۔ یا پھر آتا ہے کہ تیل کی تلچھٹ والا پانی ان کو دیا جائے گا، اور اس کو آپ امیجن کریں کہ جیسے ابھی تو رمضان ہی آپ جانتے ہوں گے اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جو ہوٹلز رہتی ہیں تو وہاں بڑی بڑی کڑھائیاں ہوتی ہیں جو سب سارے لوگ آتے ہیں وہاں سے چیزیں لے جاتے ہیں، فرائیڈ چیزیں جس میں سموسے اور کباب وغیرہ تلے جاتے ہیں، تو وہ جب بڑی سی کڑھائی جو ہوتی ہے اور اس میں جو بہت دفعہ اگر آپ کوئی چیز فرائی کر لیں تل لیں اس میں، تو وہ نیچے تیل کیسے بچ جاتے ہیں، سارا جو مسالہ تھا وہ نیچے رہ گیا اور وہ جل جل کر اور کالا ہو گیا۔ تو بالکل آخر کا جو تیل ہوتا ہے تو جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، ایون ہم اپنے ڈرین میں بھی اس کو نہیں ڈالتے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کی جو چکٹ ہے وہ اور چکنائی ہے تو وہ ڈرین کو بھی خراب کر دے گی، بلاک کر دے گی۔ تو وہ تیل کی تلچھٹ والا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ابھی ہم سب یعنی الحمدللہ ماشاءاللہ انڈیا اور پاکستان میں بھی روزہ ہے اور گلف کنٹریز میں بھی سب روزے سے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ روزے دار کو جو دو خوشخبریاں ہیں کہ ایک تو وہ روزہ افطار کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو کتنا شکر اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اور ایک اس کو خوشخبری کب ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اپنا اجر پائے گا روزے کی وجہ سے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا سب سے بڑی نعمت پانی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو نہ دیا جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہم چاہتے کیا ہے کہ ہمیں ٹھنڈا سا پانی مل جائے جو ہمارے اندر تک ہم کو سیراب کر دے، اور اسی لیے وہ دل سے خوش ہو کر دعا نکلتی کہ ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوا اللہ نے چاہا تو۔ تو واقعی میں رگیں تر ہو جاتی ہیں، تو انسان کو جب پیاس لگتی تو اس کو اس وقت ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے، اب اس کو تیل کی تلچھٹ والا پانی پلایا جائے یا کچھ لہو اس کو پلایا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی تھی، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تھی، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اس میں گناہگار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایمان لا کر نہیں دیے تھے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے، فسق میں مبتلا تھے، تو وہ لوگ شامل ہوگے۔ لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہمارے رشتے داروں کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ایون اللہ کرے کہ ہر یعنی جتنے بھی جو دنیا میں لوگ ہیں ہم ان تک دعوت حق کو پہنچانے والے بنے، دین کی دعوت کو پیش کرنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ وہ اسلام قبول کر لیں تاکہ وہ بھی اس عذاب سے بچ جائیں، اس سزا سے اور رسوائی سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راک کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اور حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ یہ سب ختم کر دے اور دوبارہ لے آئے، دوبارہ نئی چیزیں پیدا کر دے، دوبارہ مخلوق کو لے آئے. یہ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قادر ہو سکتا؟ جب اس نے پہلی دفعہ اس کو قائم کیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. لیکن اور یہ ہم پڑھتے آئے ہیں پہلے سے کہ دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ ہماری جگہ لے آ سکتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. تو لہٰذا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں. اگر ہم نے اپنے اس مقصد کو بھلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے تھے، تو آپ سوچئے پھر کہ انجام کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو پھر ہم جیسے نہ ہوں گے. تو لہٰذا کیوں نہ ہم ابھی ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، کیوں نہ ہم اپنی زمین سجدے میں ٹکا دیں اور اپنے رب کے آگے جھک جائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک کتنا اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہمیں بتا دیا ہے، یعنی بالکل بہت ہی صحیح بات ہے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، کوشچن پیپر دے دیا گیا ہے اور ساتھ میں آنسر شیٹ بھی دے دی گئی ہے. اس سے بڑھ کر بھلا، اس سے بڑھ کر آسانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی کہ آج تم جن کی اتباع کر رہے ہو، وہ جو دنیا میں لیڈر بنے ہیں جن کو تم بلائنڈلی فالو کر رہے ہو اور وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ فالوورز ان لیڈر سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے تھے، تو کیا آج قیامت کے دن بھی تم ہمارے لیے کوئی راہ نجات ڈھونڈ سکتے ہو یا ہمیں بتا سکتے ہو؟ تو کہیں گے آج تو ہم اور تم برابر ہیں، اب جزا فضا کا نہ کوئی وقت ہے، اب دونوں کو صبر کرنا پڑے گا، اب دونوں کو سیم سزا ملے گی. تو جو دنیا میں بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے وہ کل آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لیڈر، جو رہنما جس کو چننا ہے ہمیں، جس لیڈر کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، جس بھی اسکالر کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، بہت ہوش و حواس کے ساتھ، بہت آنکھیں کھلی رکھ کے اس کو فالو کریں، جو ہمیں سیدھا اللہ کے راستے پر لے جاتا ہو، جو ہمیں صراط مستقیم پر لے جاتا ہو، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنا سکھائے، جو ہمیں اپنے آپ سے نہ جڑے، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا سکھائے، ایسا لیڈر اور ایسا رہنما ڈھونڈے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف سے میں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ شیطان کس طرح سے بری ذمہ ہو جائے گا، اور اس نے کھلم کھلا بتا دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا، بلکہ تم نے خود میری دعوت پر لبیک کہا تھا، میں نے صرف تم کو آفر کی تھی اور تم نے اس آفر کو قبول کر لیا تھا. اور واقعی میں آج ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان اسی طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے. آج آپ دیکھیں ٹیمپٹ کرتا ہے نا، وہ جتنی بھی آپ کو دیکھیں کیسے وہ ہمارے پاس آتا ہے بہانے بنا بنا کر، کیسے وہ خوبصورت طریقوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کس طرح سے ٹیمپٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ہمیں آفر دیتا ہے. جیسے آج کل فونز پر آفرز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفرز ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں نا، اچھا بائی ون گیٹ ون فری، یا اور بہت سارے آفرز ہیں، ٹاک ٹائم اگر آپ کو لینا ہے، انڈیا پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹاک ٹائم کو اتنا فری کر دیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہیں لیکن 200 میسیجز فری، اگر آپ 3 مہینے کا ٹاک ٹائم لیں تو آپ کو پورا 3 مہینے انٹرنیٹ فری ہے. تو یہ آفرز ہم کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو شیطان بھی اسی طرح سے آفر دیتا ہے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچ کر بلاتا اپنی طرف، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں شیطان ہوں آؤ میں تمہیں کھینچ رہا ہوں جہنم کی طرف، نہیں، وہ ہمارے سامنے آفر لاتا ہے، وہ ہمارے سامنے گناہوں کو خوبصورت پیش کر کے دکھاتا ہے، وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا کیا ہوا رمضان میں، اچھا ٹی وی وغیرہ بند کر دو، انٹرنیٹ بند کر دو، اس سے کیا ہوگا، تم کچھ برا تھوڑی دیکھ رہی ہو، آؤ ہم تمہیں رمضان میں کیسی چیزیں بتاتے ہیں، آئیے افطار میں 30 دن کے 30 افطار، افطار میں کیا بنائیں، 30 دن کے 30 کھانے، یا پھر اس طرح سے کہ رمضان میں روزے کیسے گزاریں، تو سوالات جوابات، تو یعنی وہ دینی پروگرام کے نام سے ہمیں اٹریکٹ کرے گا اور ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، ہمارے اپنے ایمان سے ہم کو دور کر دے گا. یعنی ہم کو اپنی فکر نہیں ہوگی، ہم وہ ان پروگراموں میں کھو کر رہ جائیں گے. اور اسی طرح سے کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا اس کا، بلکہ کئی طریقے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا جو یہ جو جملہ ہے، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میری تو صرف پکار تھی تمہیں، یعنی میرا کچھ زور نہیں تھا تم پر، میں نے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا تم کو، میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی، بس تم نے کیا فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. حالانکہ دعوت پر لبیک تو صرف اللہ تعالی کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، لیکن بندہ کیسے کرتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، تم اپنے ہی آپ کو ملامت کرو، اپنے ہی آپ کو تم مورد الزام ٹھہراؤ، میرے مجھ پر الزام نہ ڈالو. ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخی، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی اب کوئی کسی کے لیے کوشش نہیں کر سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ تعالی کے ساتھ شریک کر دیا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی. اب آپ دیکھیں کہ سوچے کہ شیطان خود کہہ رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالی نے شیطان کا جملہ بھی کوٹ کر دیا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، لیکن ہم ہیں کہ پھر شیطان کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ رسم و رواج ہو، چاہے وہ خواہشات ہو، چاہے وہ نافرمانیاں ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا ہو، نمازوں کی پابند. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیسا حال ہے. ابھی بچے بتا رہے تھے کہ اسکول میں غیر رمضان میں تو کوئی، یعنی آپ آرام سے جا کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ریگولر بچے ہوتے تھے نماز پڑھنے والے، تو رمضان میں وہ ان بچوں کو ہی جگہ نہیں ملتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اتنی مسجد بھری پڑی ہوتی ہے کہ ایک پر ایک گویا کے گر رہے ہوں. تو یعنی ہم کیا سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، کیسے شیطان نے ہم کو بہکا دیا ہے کہ ہم عام دنوں میں تو نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں نماز پڑھیں گے. تو کیا یہ رمضان صرف رمضان میں مسلمان بننے کے لیے کہتا ہے؟ نہیں، ہم تو پورے 12 مہینے مسلمان ہیں، 24/7 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے، ہم کو پورے ہر حال میں مسلمان رہنا ہے. ادخلوا فی السلم کافا، آپ یہ چند دن کے مسلمان نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. تو لہٰذا شیطان کس طرح سے ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کس طرح سے فرائض سے ہم کو پیچھا فرائض سے ہم کو بے راہ رو کرتا ہے، ہم کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے فرائض کی پابندی سے، تو ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ کل قیامت کے دن وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو خود ملامت کرو. اب یہاں پر مومنوں کی بات آ رہی ہے. وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک مثال دی جا رہی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء نوتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمۃ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، یعنی مضبوطی نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک مومن کی مثال ایک درخت سے دی گئی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کئی جگہ لائے ہیں، کتاب العلم میں ہے، کتاب الایمان میں ہے، اور بھی کئی جگہ ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ینگ سے لڑکے تھے، تو کہتے کہ میں بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اپنے والد کے ساتھ. تو بالکل شروع کی بات ہے، یعنی جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا تنا بہت مضبوط ہے، شاخیں بہت اونچی ہیں، آسمان تک پہنچتی ہیں، اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور پھل بھی میٹھا ہے، یعنی اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے، جڑیں جس کی مضبوط ہے. تب اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہی نخلا، یعنی وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ سارے بڑے لوگ خاموش بیٹھے تھے تو میں نے ادب کی وجہ سے کچھ جواب نہ دیا. اور عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ ہمارا ذہن بھٹک کر جنگلوں کی طرف چلا گیا، ہم وہاں سوچنے لگے، ہم نے قریب کے درختوں کو سوچا ہی نہیں، یعنی کھجور کے درختوں کو سوچا ہی نہیں. بعد میں جب ان کے بیٹے نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ جواب آتا تھا لیکن میں نے دیا نہیں ادب کی وجہ سے، تو ان کے والد نے کہا اگر تم جواب دے دیتے اللہ کے رسول کو تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی تھی. جیسے بتائے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بہت آگے بڑھے. تو بہرحال ایک مومن کی مثال دی گئی ہے. تو یہاں پر دراصل کلمہ طیبہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ کلمہ اگر یعنی یہ کلمے کی اگر کوئی گواہی دے دیتا ہے تو پھر سمجھے کہ اس نے ایک درخت لگا دیا، اور وہ درخت اس ایمان کی وجہ سے، اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی جڑیں خوب پھیل گئیں، گھنی ہو گئیں. جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں جب وہ کلمہ کہہ دیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی پھر وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالی کے پاس پہنچتے ہیں. اور توتی اکلا کلین بیز نے ربیا، کہ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. سبحان اللہ، اتنی بہترین مثال اللہ تعالی نے یہاں پر دی ہے. تو کلمہ طیبہ کے اگر لفظی معنی اگر دیکھیں، یعنی کلمہ طیبہ اگر اس کے لفظی معنی کو دیکھیں تو پاکیزہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دراصل وہ قول، یعنی زبان سے اقرار کرنا کلمے کا، اس کلمے کی شہادت دینا اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، وہ صحیح عقیدہ یہاں پر مراد ہے، جو صحیح اللہ کے رسول جو عقیدہ لے کر آئے تھے، یہ قول اور عقیدہ وہی ہے جو کہ جو توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء کو مانتا ہے، تمام کتب آسمانی کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، اور قرآن کو اللہ کا آخری کلام سمجھنا، اللہ کے رسول کو آخری نبی جاننا، اور آخرت کا اقرار کرنا، یہ تمام امور پر مشتمل ہے یہ کلمہ طیبہ. یعنی یہ صرف ایک لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قول لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے، تو ایک چھوٹا سا جملہ جب اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو آفر کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ پڑھ لو، تم دنیا پر غالب آ جاؤ گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس کلمے کی تقاضے کیا ہیں. وہ کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ آج جیسے ہم بے سمجھے بوجھے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کفار مکہ جانتے تھے کہ اس چھوٹے سے کلمے کا تقاضا کیا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ لا مطلب سب کو لا کہہ دیا، نہیں کہہ دیا، اب آپ کو صرف وہی بات ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں واقعی میں. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ بہت تقاضے کرتا ہے ہم سے، یہ ہماری پوری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا، اور اس کو مضبوط درخت کی سی مثال دی گئی. اور اگر ہم اس پر بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم صرف کھجور کی درخت کی مثال لے لیں تو کس طرح سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ مومن جو ہے کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے دوسروں کے لیے، وہ اپنی ذات سے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. پھر ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے، سبحان اللہ. یعنی ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے یہ کہ جو شخصیت، جو قوم اس کلمے کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گی، اپنا نظام زندگی اس پر تعمیر کرے گی، اس کو ہر لمحہ اس کے فائدے، اس کے مفید نتیجے ملتے رہیں گے، اس کی فکر میں چینج آ جائے گا، اس کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی، اس کے اندر یعنی دوسروں کو سلامتی پہنچانے والا وہ بن جائے گا، اس کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے گا، اس کی سیرت میں مضبوطی پیدا ہوگی، اس کے اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوگی، اس کی روح میں لطافت آ جائے گی، جسم میں طہارت و نظافت کا نظام آ جائے گا، برتاؤ میں خوشگواری آ جائے گی، معاملات میں راست بازی یعنی سچ بولنے کا اس کو ہنر پیدا ہو جائے گا، کلام میں صداقت شواری، قول و قرار میں پختگی یعنی وعدے کی پابندی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل اور مواسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص، اور عہد و پیمان میں وسوخ پیدا کر دے گا. ایک ایسا پاکیزہ کلمہ ہے جو اتنے پھل دیتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں جب صحابہ کرام نے اس کلمے کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا، اس کو ایڈاپٹ کیا، تو آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کیسے چینج ہو گیا جب انہوں نے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا. صرف زبان سے اقرار نہیں کیا تھا بلکہ زبان سے اقرار کر کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان کی اگر ہم ڈیفینیشن پیش کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالجوارح. کہ زبان سے پہلے اقرار کرنا اس کلمے کا, زبان سے کہنا بھی ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ کا دل اس کی تصدیق کرے, آپ دل سے اس کو مانے. منافقوں کی طرح یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا, دل سے اس کو ماننا ہے, اور پھر آپ کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے کہ آپ کے سارے اعمال پھر چینج ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے, اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے, اس کی معیشت, اس کی معاشرت, تہذیب, تمدن, کلچر سب چینج ہو جاتا ہے. اور وہ اس کلمے کی چھاپ ایسی اس کی زندگی پر پڑتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہوتا ہے مومن, اور یہ ہوتے ہیں اس کلمہ طیبہ کو ماننے والے. آج کہاں ہیں وہ کلمہ طیبہ کو ماننے والے؟ آج ہم دنیا کے سامنے وہ تصویر کیوں نہیں پیش کر سکے؟ آج کہاں ہے ہمارا وہ اخلاق اور کردار جو ہم سے کھو گیا ہے؟ تو ہم کو اس اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہم کو اسی کردار کو واپس لانا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. تو ہم کو اپنا کردار, اپنا اخلاق ویسا بنانا ہے, ہم کو کلمہ طیبہ کی مثال بننا ہے, اور کلمہ طیبہ کی مثال ایک گھنے اور سایہ دار درخت سے دی گئی ہے کہ وہ پھل بھی دیتا ہے اور میٹھا پھل دیتا ہے اور آپ کو سایہ بھی دیتا ہے ماشاءاللہ, اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے. تو مومن کلمہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے فائدہ دینے والا. اس کے مقابلے میں جو مثال دی گئی ہے شجرہ خبیثہ کی, یہ مثال ایک بدذات درخت کسی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیکٹس کا ٹری بولتے ہیں شاید اس کو نا, جو بہت کانٹے دار ہوتا ہے, اور یا ایسے جو درخت ہوتے ہیں جنگل میں, جنگلی درخت آپ نے دیکھا ہوگا جس کی جڑیں کوئی مضبوط نہیں ہوتی, یا ایسے کانٹے دار درخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی ثبات نہیں ہوتا, کوئی استحکام نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو لوگ یا تو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور منافقت ہوتی ہے تو ان کی مثال دی گئی ہے, یا وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے, اور پھر یہی وہ کلمہ ہوگا جو انسان کو مرتے وقت انشاءاللہ اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گا, یہی وہ قول ثابت ہوگا جو اس کو آخرت میں قبر میں ساتھ دے گا انشاءاللہ, اور یہی وہ کلمہ ہوگا جو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو سرخرو کرے گا, اور یہی وہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ دیتا ہے. اور یہ کلمہ ثابت کی وجہ سے وہ سوالات جوابات کے وقت انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا, تو لہٰذا قبر میں جو ثابت قدمی ہوگی منکر نکیر کے سوالات کے وقت وہ اسی کلمے کی بدولت ہوگی انشاءاللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ثابت, اس قول ثابت کے ذریعے سے ہمیں قبر کے سوالات جوابات کے وقت بھی ثابت قدم رکھے, ہمیں حشر کے میدان میں سوالات جوابات کے وقت بھی ثابت قدم رکھے, اور مرتے وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو انشاءاللہ. آمین. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا, یعنی جہنم جس میں جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے, اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو, آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے کام آئے گی صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے, وہاں کل قیامت کے دن ہمارا کتنا بھی قریبی دوست ہوگا وہ کام نہیں آئے گا. جب ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائی اور ہمارے شوہر اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کام نہیں آ سکیں گے تو بھلا دوست بھلا کہاں آ سکتا ہے کام؟ تو وہاں پر کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال, اللہ تعالی کی راہ میں کیے گئے اعمال, اور اللہ تعالی کے لیے کی گئی عبادت, بس یہی چیز ہمارے کام آئے گی. لہٰذا اسی پر ہم کو توجہ دینی چاہیے اور اسی پر فوکس کرنا چاہیے. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور تاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ توسو کا لفظ آئے احسا آتا ہے شمار کرنے، یعنی گننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم گن بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تو گنتی ہو سکتا ہے کبھی ہماری چلتی رہے ختم ہو جائے، لیکن جو شمار کرنا ہے تو شمار ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، اور واقعی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے نہ شمار کر سکتے ہیں۔ صرف ایک کوئی نعمت لے لیجئے، کوئی بھی ایک نعمت لے لیجئے، صرف اس نعمت کو دیکھ لیجئے کہ ہمیں جو نیند آتی ہے اور نیند سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جگاتا ہے، اور نیند میں ہم بالکل ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے، کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور زندگی دیتا ہے، جو ہماری سانس رک جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری روز روحیں سلب کرتا ہے اور پھر ہم کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور اسی لیے تو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ کشتیاں چلاتا ہے، اور تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، کیونکہ یہی اس کا بیسٹ وے ہو سکتا ہے یا بیسٹ شکر ادا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، اور عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال یا جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو مال دیا ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ تو ہر اچھی چیز، یعنی ہم کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، ہم کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی دراصل صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں تو ہم اس کی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر، کہ جو اس نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی شکر گزاری کے طور پر کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے بندوں پر ہی ہم اپنی ان نعمتوں کو خرچ کرنے لگائیں اور ان کو اچھے مشورے دیں۔ تو لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کتنی نعمتیں ہیں، اور کوئی ایک نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کشتیوں کو دیکھ لیجئے سمندر میں کیسے چلتی ہیں، ہوائیں کس طرح سے ان کو آگے لیے چلتی ہیں، یعنی اتنا سمندر میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی ماشاءاللہ دیکھیں سمندر کی سطح پر رہتی ہے، کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو کشتیاں ہی تھیں ایک سرے سے دوسری سرے کی طرف جانے کے لیے۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں کو آپ دیکھ لیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہمارے آکسیجن، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اگر شمار کرنا بھی چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کر ہی نہیں سکتے، اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ انسان واقع میں بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا واقع ہوا ہے، کہ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہماری نظر کس پر ہوتی ہے، جو نہیں ہے ہمارے پاس، کہ آئینے میں کھڑے رہ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا رنگ کم ہے، ناک موٹی سی ہے، آنکھیں باریک ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا ہے، الحمدللہ جتنے ڈریسز ہیں اس پر نظر نہیں جاتی، لیکن وہ جو فلاں کا ڈریس ہے اس پر نظر جاتی ہے کہ اچھا وہ فلاں کا اس کے پاس زیادہ اچھا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اپنے گھر پر نظر نہیں ہوتی، جو ہے اس پر شکر نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے گھر پہ نظر جاتی ہے کہ ان کا گھر زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ واقع میں انسان بڑا ناانصاف ناشکرا واقع ہوا ہے۔ تو ہم کیا کریں پھر، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جو نعمتیں ہیں اس پر قناعت پسندی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی، دل کے اندر احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں نعمت کے شکر کے طور پہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، اور اس نے تم کو وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا، یہ تم جو چاہتے ہو۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ہم کو دیا، جو جو ہم مانگتے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر مراد پوری کر دیتا ہے، دنیا میں تقریباً ہر خواہش پوری ہو ہی جاتی ہے ہماری۔ اب اگر انسان آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی خواہش کرے تو بھلا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو جو خواہشیں پوری ہو چکی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم خود سوچے کہ جب سے پیدا ہوئے جب سے ہم نے کتنی چیزیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے دی نہیں دی، 99% دے دے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر چکا ہے، لیکن اگر کوئی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے، اگر گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. اے رب، میں نے ایک بے آبوگی وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے. اے رب، تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. اے میرے رب، میری دعا قبول کر. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی کہ گھر بناتے جاتے تھے اور پھر بھی اس کی قبولیت کی ان کو فکر تھی. اور کتنی پیاری دعا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، بعد کے آنے والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. پھر یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کعبۃ اللہ کے پاس مکہ میں اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں چٹانیں ہی چٹانیں نظر آتی ہیں، صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے، اس بے آب و گیاہ وادی میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں ماشاءاللہ. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم نئے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے دیکھیں تو فاسٹ فوڈ کے ہر چین وہاں موجود ہے. یعنی جو پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں کوئی کمپلین نہیں کر سکتا کہ ہم کو ہمارے حساب کا کھانا نہیں ملا. انڈین پاکستانی لوگ جاتے ہیں ان کو ان کے حساب کی ہوٹلز مل جائیں گی، ویسٹرن کنٹریز سے لوگ آتے ہیں ان کو ان کے حساب کی چیزیں مل جائیں گی، چائنا سے یا کہیں اور سے رشیا سے لوگ آتے ہیں ان کو ان کے حساب کی چیزیں مل جائیں گی ماشاءاللہ. تو کیسا وہ شہر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کس طرح سے وہ آباد ہے اور کیسے ہر قسم کے پھل اور کھانوں سے ماشاءاللہ وہاں پر سیراب ہوتے ہیں لوگ، کسی کو کوئی کمی نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں حج کے موقع پر، اور حج کے موقع پر تبھی لوگ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ادھر ادھر. لیکن آپ دیکھیں رمضان میں، یعنی ایک موقع تو ایسا آیا کہ جو کاؤنٹ کی گئی تعداد کہ ایک رمضان میں 20 کروڑ لوگ تھے وہاں پر مکہ میں. تو آپ سوچیں کہ وہ 20 کروڑ لوگ، کبھی کسی نے شکایت کی کہ ہم کو کھانا نہیں ملا اور ہم بھوکے رہ گئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں ہر قسم کا فریش پھل وہاں پر، ڈرائی فروٹس، ایسے پھل جس کا رس نچوڑا جاتا ہے، ہر قسم کا پھل موجود ہے. اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس گھر کا مشتاق بنا دے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے دل لگتا ہے. ابھی کوئی وہاں پر آئے ہیں عمرہ کے لیے فرسٹ ٹائم، تو انہوں نے وہی فون کر کے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ ابھی تک کی زندگی ہماری ایسی بیکار چلے گی، ہم اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس کیوں نہیں آئے، کتنا سکون ہے یہاں پر. اور ہر کوئی، آپ دیکھیں کہ ہم خود اپنا تجزیہ کریں اور ہم اپنے بارے میں سوچیں، جب بھی ہم عمرہ کو جاتے ہیں، الحمدللہ جو گلف میں رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ ان کو بار بار جانے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں اتنی دفعہ ہم لوگ جا چکے ہیں، لیکن ہر بار جب وہاں سے واپس آتے تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے، دل پلٹ پلٹ کر اس گھر کو دیکھنے کو چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اور جلد از جلد یہاں پر آئے. یعنی کبھی دل بھرا ہی نہیں وہاں سے نکلنے میں یا وہاں جانے میں. جتنی دفعہ جاؤ مزید دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے، اور واقعی میں بہت صحیح ہے، اور پھل دے تاکہ شکر گزار بنے. سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا تھی. اور وہ تقبل دعا اپنے لیے نہیں، اپنی خود کی نماز کے لیے دعا نہیں، بلکہ اپنی ذریت کے لیے بھی. تو لہٰذا ہم کو بھی یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے نماز کے پابند بنے. آپ دیکھیں جب الحمدللہ اگر بچے نماز کے پابند ہیں نا، یقین جانے بہت ساری خوبیاں ان میں خود بخود آ جائے گی. تو اپنی ضروریت کے لیے ہمیشہ فکر کیا کریں، اپنی اور اپنی ضروریت کے لیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. لہٰذا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت کی فکر کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم خود جانتے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو ہر نبی نے یہی کام کیا کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کو نیک کاموں میں ساتھ لے کر چلتے تھے. تو لہٰذا ہم کو اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تمہیں نہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں جواب دیا جائے گا کہ تم لوگ وہی نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے کہ اے مکہ والوں، اے اہل قریش، اے اہل مکہ، اے اہل عرب، تمہیں امن و امان کس وجہ سے حاصل ہوا؟ اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ آج تمہاری رسپیکٹ، تمہاری عزت کیوں ہے؟ اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شرک سے پاک رکھا تھا۔ تو اے اہل مکہ، تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے شرک کرنے کے باوجود بھی، تمہارے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے تم پر ابھی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ ابھی رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہیں پھلوں سے نوازتا ہے، تم بزنس میں سب سے آگے بڑھ جاتے ہو، کیونکہ تم اس گھر کے متولی ہو، تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھلوں سے نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق فراہم کر رہا ہے، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تمہیں تو واپس اس گھر کے مالک کی طرف لوٹ آنا چاہیے، تمہیں اس رب کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ واقعے میں کتنے انسان کتنے گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عطائیں، اس کی بخششیں کم نہیں ہوتی، خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب مہربان کتنا ہے واقعے میں، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم کو سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم ختم ہوا۔ سورہ ہجر 14 پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ الف لام را۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئے مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ ہجر، یہ مکی سورت ہے، اور اصحاب ہجر کا ذکر آیا ہے، یعنی کوئی ایسی بستی ہوگی یا کوئی ایسا علاقہ ہوگا جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کا نام وہی رکھ دیا گیا، اور اس کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس میں خاص ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیت موجود ہے اس سورے میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ پھر اسی سورے میں وہ آیت بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سورے میں بہت کچھ امپورٹنٹ آیات بھی موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہاں پر جو کہی گئی ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی، یا ہم نے رسولوں کی بات مانی ہوتی۔ تب یہاں پر کہا کہ روبما یود الدین کفر لو کانو مسلمین، وہ اس وقت حسرت کریں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت کافر مسلمانوں کو اہل ایمان کو جنت میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت ان کے زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا، اور اس وقت وہ حسرت اور یاس اور ایک امید کی کیفیت میں یہ بات کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. آپ دیکھیں کہ آج ہمارا مسلمان ہونا کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت دے دی. کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا پڑا، نہ کوئی گھر بار چھوڑنا پڑے، نہ ہجرت کرنا پڑی، نہ والدین چھوڑنا پڑے، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، کچھ نہیں چھوڑنا پڑا. الحمدللہ ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنی ماؤں کی گود سے نعمت مل گئی. آپ سوچیں ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. تو اس وقت کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زر ہم یا کلو وہ یہ تمتو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑے رکھو ان کو کہ کھائے پیے، مزے کریں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. وہ یلہم العمل اور ان کو ان کی امیدیں، یعنی جھوٹی امیدیں، دھوکے میں ڈالے رکھے. یعنی یہ دنیا میں جب لوگ جیتے ہیں تو جو لوگ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں ان کی یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا میں کھانا پینا ہوتا ہے، یعنی بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، دو دن کی زندگی ہے، چار دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو، کل کس نے دیکھا. اور ان کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس صبح اٹھے، شام ہوئی اور عمر یوں ہی تمام ہوئی، کہ کھانا پینا، ہلا گلا، موج، بس اسی طرح سے. اور بہت سارے مسلمان بھی اسی میں آج گم ہیں. اکثریت مسلمانوں کی آج اسی طرح کا لائف سٹائل وہ اپنائے ہوئے ہیں. ان کا اگر لائف سٹائل دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ انہیں زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا ہے. کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جب ان سے پوچھے کہ اچھا آپ کی کیا مصروفیات ہیں، تو بس کہتے بس وہی دن رات کھانا بنانا اور شاپنگ اور بس اس طرح سے پکنک وغیرہ. تو کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا؟ کتنا آپ دیکھیں انداز کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناراضگی سے کرے کہ چھوڑ دو ان کو، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، اس لیے ان کو چھوڑ دو کہ یہ پھر عذاب بھگتیں گے. تو جو لوگ زندگی کا مقصد جانوروں کی طرح بنا لیتے ہیں کہ بس کھانا پینا، چرنا چگنا اور انجوائمنٹ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھے ان کی جھوٹی امیدوں نے ان کو. ان قریب وہ جان لیں گے کہ یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ صرف کھاؤ پیو اور عیش کرو، یہ زندگی تو اس لیے دی گئی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی زندگی میں ایسے نیک کام کریں، نیکیاں کشید کریں کہ جس کا اثر یا نتیجہ آخرت میں خوبصورت نکلے. اور یہ زندگی کب ختم ہوگی ہمیں نہیں معلوم. یہ نہ سوچے کہ بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہے کہ بڑھاپا آئے گا تب نیک کام کر لیں گے. تو رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں. کہ زندگی تو بس دوڑتی چلی جا رہی ہے، یعنی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، نہ آپ کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے، باغ ہے اس کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس کو کھینچ ہی سکے روکنے کے لیے، اور نہ ہی رکاب میں پیر ہے آپ کا. اب جہاں وہ بس وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے گھوڑا، سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے. تو زندگی کا یہی حال ہے ہمارے کہ ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، اختیار میں نہیں ہے. کب تھم جائے گی اور کب ہماری سانس رک جائے گی ہم کو اس کی کوئی خبر نہیں. تو کیا بھلا ہم یہ دنیا کی زندگی میں اس طرح سے مزے سے گزار سکتے ہیں کہ عیش و عشرت اور آرام اور بس صرف انجوائمنٹ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسلمان کا تو ایک ایک لمحہ، مومن کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. وہ دنیا کی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ گویا کہ وہ سمجھتے کہ بس اس کا یہ آخری دن ہے اور اس کو سارے نیک کام ابھی کر لینے ہیں. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. سبحان اللہ، یہاں پر قرآن کو ذکر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ قرآن ذکر ہے. ان نحنو نزلنا الذکر و ان لہ لحافظن، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذکر ان تنفع الذکر للمؤمن، کہ بس نصیحت کرتے جائیے، ذکر کریے، تاکہ یہ جو نصیحت ہے مومن کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. تو ہم بھی یہ قرآن جو ہم الحمدللہ ہر سال ہم اس کو جو ریوائز کرتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر تو الحمدللہ ہم سال بھر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کے طور پر، چاہے وہ دورہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہم رمضان میں قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت کی قرآن کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ایسی ڈال دی کہ آپ دیکھیں کہ جب سے قرآن نازل ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈالی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ، صرف بچے ہی نہیں بڑے اور بوڑھے بھی قرآن حفظ کرتے ہیں. کچھ یعنی 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے، جدہ میں جو دعویٰ سینٹر ہے تو وہاں کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک جرمن خاتون جس نے اسلام قبول کیا، جو جرمن تھی اور 80 سال کی ان کی عمر تھی، تو انہوں نے اس عمر میں قرآن کو حفظ کیا ماشاءاللہ. اور کہا یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی جو رپورٹ میں بات آئی تھی کہ اس خاتون نے جو کہ جرمن خاتون تھی، اور آپ سوچیں کہ جو غیر مسلم قومیں ہوتی ہیں جن کی زبان لینگویج کچھ اور ہوتی ہے، ان کے لیے عربی پڑھنا کتنا مشکل ہے، تو قرآن تو انہوں نے حفظ کیا ہی کیا تھا اس خاتون نے ماشاءاللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ ساتھ میں انہوں نے صحیح بخاری کو 3 سے 4 دفعہ، اس سے بھی زیادہ دفعہ بلکہ پڑھا ہے عربی میں. یعنی ہم خود پیدائشی مسلمان سوچیں کہ ہم قرآن حفظ کرنا تو بہت کم لوگوں کا ہو گیا آج کل، لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں شوق ہے. لیکن اس خاتون نے جو ریورٹ ہوئی تھی ماشاءاللہ، تو انہوں نے صرف قرآن ہی حفظ نہیں کیا بلکہ صحیح بخاری کو بھی پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ اس کو 2 ذریعوں سے اس کی حفاظت کی گئی. ایک تو اس کو الحمدللہ حفظ کیا گیا، لوگوں کے سینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نہیں انجیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ انجیل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہوں گے ان کے سینوں میں یہ قرآن ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یہ بات کہی گئی تھی، تو یہ بات پہلے سے کہہ دی گئی تھی کہ جو کتاب نازل ہوگی آگے، اور جو رسول اکرم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے، ان پر جو کتاب نازل ہوگی تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈالے گا کہ وہ آیات ان کے دلوں میں محفوظ ہوں گی، وہ ان کو وہ کلام زبانی یاد ہوگا ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں آج کوئی کتاب ایسی ہے جو کسی کو زبانی یاد ہو، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ، ایون اعراب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں. یعنی اب مسلمان بچے، مسلمان خواتین، مسلمان مرد حضرات اس کو یاد کرتے ہیں، تو ایک اگر ایسٹ میں رہنے والا مسلمان ہے اور ایک اگر ویسٹ میں رہنے والا مسلمان ہے، دونوں قرآن حفظ کر رہے ہیں، دونوں مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، مختلف لینگویج کے جاننے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں قرآن اگر پڑھیں گے تو دونوں سیم قرآن پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی ہے. تو ایک تو اس کی حفاظت اس طرح سے ہوئی کہ اس کو حفظ کیا گیا، اور دوسرا اس کی حفاظت کیسے، کتابت کے ذریعے سے کہ اس کو لکھا گیا، اور اس کو تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے قرآن. اور تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کا مطلب کیسے کیا ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اس کے پڑھنے والے اور لکھنے والے اتنے زیادہ رہے، لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی محبت ایسے ڈالی. اب بھلا آپ بتائیے کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جو دنیا کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو لمبی امیدیں دنیا میں اس طرح سے مگن کر دیتی ہیں، تو بھلا وہ قرآن کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جن سے یہ کام لینا چاہتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اس کے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے معنی کو بھی ماشاءاللہ حفاظت کی گئی. تو جو لوگوں نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری، آپ دیکھیں انہوں نے پھر کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. جب جو لوگ دنیا کی زندگی میں مست اور مگن نہیں ہو گئے، انہوں نے اس قدر یعنی بینیفیشل کام کیے پوری امہ کے لیے، پورے بلکہ پورے ہیومینٹی کے لیے، پورے مینکائن کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ اس قرآن کے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے محفوظ کیا، اس کی خدمت کی. تو یہ جو لمبی امیدیں ہیں جو ہم نے پہلے شروع میں پڑھا، تو یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے. اگر یہ دل میں آ جائے تو فساد پیدا کرتی ہے، اور مزاج میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر یہ پوری زندگی کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کا نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ کوئی اس کے لیے دعا ہے. قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لمبی امیدیں انسان کو کہیں نہیں رکھتی. اور لمبی امیدیں کیا ہیں؟ دنیا کی حرص، اسی کے لیے جد و جہد، اسی کی محبت اور آخرت سے اعراض. تو اگر ہم قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ لمبی امیدوں سے نکل کر انہیں تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے کی بجائے، یا پھر دنیا میں مست مگن ہونے کی بجائے، ہم کو کوئی ایسا سالڈ کام کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نہ کوئی قرآن کی خدمت کا کام لے لے جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے، اور اس کا اجر ہم کو آخرت میں بھی ملتا جائے. تو آخرت کے بارے میں کوشش نہ کرنا اور نہ اس کی طلب کرنا، یہ لمبی امیدیں ہیں. اور یہ دنیا میں مست مگن ہونا ہے کہ انسان آخرت کو بھلا بیٹھے اور دنیا کے لیے بس جدوجہد کرتا رہے. جب حسن بصری سے پوچھا گیا کہ کیا چیز بندے کو عمل میں مبتلا کرتی ہے، عمل سے بے بہرا کرتی ہے، تو جواب دیے کہ لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی. یعنی عمل سے بے بہرا کرتی ہیں، اس کو کریکٹ کر لیجیے آپ، کہ جو چیز انسان کو عمل سے دور کرتی ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سیم والی آیت کے ضمن میں جواب دیا کہ لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ لمبی امیدوں سے آخرت بھلا دی جاتی ہے اور خواہش نفس اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو بس تمنائیں کرتے جانا, آرزویں کرتے جانا, یا امیجنیشنس, یا بس یہ ایسا ہو جائے گا, خود سے سوچنا, اور بس ہم دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہو اور سب کچھ اچھا خود بخود ہو جائے گا, تو یہ انسان کو یہ چیز لے ڈوبتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں تمام قرآن میں ہر ٹاپک کی وضاحت موجود ہے. ماشاءاللہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے, مسائل کا حل ہے, دلائل ہے, وضاحت ہے, لہٰذا اسی کا ذکر کیا جائے اور آپس میں اسی پر تذکرہ کیا جائے. یعنی قرآن کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ذکر کرنا ہوگا. یعنی ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون. تو سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ہی تذکرہ کرتے جائیں, قرآن ہی پر ذکر کریں, قرآن ہی کو اپنا موضوع بحث بنائیں, قرآن ہی میں غور و فکر کریں, کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہے اور ہر مسائل کا حل بھی موجود ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے کی کتابوں کی حفاظت کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو سونپا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہم نے ان کے علماء اور ان کے احبار کو اس کتاب کا محافظ بنایا تھا, لیکن وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے. اور ہم سب جانتے کہ کتابوں کو کس طرح سے تبدیل کر دیا گیا, لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا, لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی خود قیامت تک حفاظت فرمائے گا. اور کیسے اس کی حفاظت ہوگی کہ اس کے معنی, اس کے اعراب, اس کی ہر چیز, کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی, یعنی اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں جو لفظ استعمال ہوتے تھے اور وہ لفظ اگر قرآن میں آیا ہے تو اس کے معنی تک محفوظ کر لیے گئے. اور اس کے لیے علماء کرام نے اس کے جو اس زمانے کے جو اشعار تھے, جو زمانے جاہلیت کے اشعار تھے, اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے زمانے جاہلیت کے 10,000 اشعار اور 10,000 مقولے, یعنی جو ہم کہاوتیں کہتے ہیں, جو ہمارے یہاں پر کہاوتیں مشہور ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گئے, اس طرح کی جو کہاوتیں ہیں, تو امام شافعی نے اس زمانے کے 10,000 اشعار اور 10,000 کہاوتیں زبانی یاد کی تھیں اس قرآن کی تفسیر کے لیے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ دیا تھا کہ قرآن کو جب وہ حفظ کرتے تھے تو ان کا حافظہ اس طرح سے کھل جاتا تھا, ماشاء اللہ, اس طرح سے ذہن کھل جاتا تھا کہ. اور قرآن کا حفظ کرنا مطلب کیا ہے, آپ دیکھیں ہم اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. قرآن کو حفظ کرنا مطلب ہم سمجھتے کہ اس کو رٹ لینا, اس کا مطلب رٹ لینا نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے فنگر ٹپس پر ہو, ٹھیک ہے آپ کو پڑھیں اس کو, آپ کو اچھی طرح یاد ہو, لیکن قرآن کے حافظ مطلب یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے, اس لیے ان کو حافظ قرآن کہا جاتا تھا کہ جو قرآن کی حفاظت کرتے تھے, مطلب جو قرآن کے الفاظ اور معنی کو سمجھتے تھے, اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ, اس کو دوسروں تک پہنچانے والے لوگ, قرآن کو ہر طرح کے شک و شبے سے دور رکھنے والے لوگ, جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں. تو قرآن کی حفاظت مطلب قرآن کے حافظ مطلب جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے معنی کی حفاظت کی گئی, اس کے الفاظ کو محفوظ کیا گیا. اس زمانے میں اس لفظ کے جو معنی سمجھے جاتے تھے, لہٰذا ان الفاظ کو بھی محفوظ کر لیا گیا. لہٰذا قرآن حفظ کیا جائے اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہوں کی جائیں, اور کوشش کریں کہ اس رمضان میں کم از کم کوئی ایک نیا سورہ ہم یاد کریں, ٹارگیٹ بنائے اپنے لیے کہ ہم کوئی نیا سورہ یاد کرنے والے بنیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخوں کی مانند گزارتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے, تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے, وہ کتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں, وہ مان کر نہیں دیں گے. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون, تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم, یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا, اور ہر شیطانی مردوں سے ان کو محفوظ کر دیا, کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے, اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس کی حفاظت کی گئی کہ کچھ جنوں اور شیاطین کو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اجازت تھی کہ وہ آسمانوں کی طرف جاتے تو وہ وہاں سے کچھ خبریں سن لیا کرتے تھے، لیکن جس وقت قرآن نازل ہونے والا تھا تو کہا رہا تھا کہ آسمانوں کے ارد گرد اتنا سخت پہرا تھا کہ کسی شیاطین جنوں کو یا کسی کی وہاں پر ان کی رسائی ممکن نہیں رکھی گئی، بلکہ اتنا حفاظتی پہرا رکھا گیا تھا کہ کوئی سنگن بھی نہیں لے سکتا تھا، کوئی سن بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا کام ہونے والا ہے. اور ہم سورہ جن میں پڑھتے ہیں اور سورہ احقاف میں بھی ذکر ملتا ہے، تو سورہ جن میں ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ جن کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آسمانوں کے ارد گرد اتنا تیز پہرا ہے کہ ہم سنگن بھی نہیں لے سکتے، کوئی بات سن بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس آسمان کو بہت مضبوط قلعوں سے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، تو کوئی شیطان وہاں پر رسائی نہیں حاصل کر سکتا اور کوئی وہاں پر جا نہیں سکتا، الا کہ کچھ سنگن لے لے، تھوڑی بہت چیزیں سن لیتے. تو جتنے آج کل جتنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عامل قسم کے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت باتیں بتا دیتے ہیں، جو جادو وغیرہ کا یا پھر اس کا علاج وغیرہ کے نام پر جو دیکھا جائے تو وہ غلط طریقے سے ہی کرتے ہیں. تو اصل میں یہ جو شیطان ہوتے ہیں تو کسی طرح یہ شیطانوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، اور وہ شیطان ان کو چھوٹی موٹی بس اکا دکا کوئی خبریں دے دیتے ہیں اور اس کی بیس پر پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو سارا غیب کا نعوذ باللہ علم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب سنگن لینے کے لیے بھی اگر کوئی جاتا ہے شیطان تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شیطان اوپر چڑھتا ہے اور خبریں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہاب ثاقب میٹرائٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت سے کاہن جوگی عامل اور فقیر یا بہروپی قسم کے لوگ غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں. دراصل دیکھا جائے تو ان کے پاس حقیقت کی کوئی خبریں نہیں ہوتی اور ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ایسے شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں حاصل کر لیتے ہیں. جو شہاب مبین کا پھر یہاں پر لفظ ہے کہ جو شیطان جاتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، اور شہاب ثاقب کا بھی لفظ آیا ہے یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ، تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا ستارہ ہی ہو جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، بلکہ یہ شعائیں ہو سکتی ہیں یا کوئی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ قلعہ بنایا ہے آسمانوں کو، اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اپنے رب کی قدرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم جانیں تاکہ معرفت الہی ہم کو ہو اور ہمارا ایمان یقین ہمارا اور زیادہ بڑھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کی کبریائی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنے رب کے آگے بے اختیار جھکنے والے بن جائیں. سوچیں یہ کائنات، اور یہ کائنات آسمان ہے اوپر اور پھر یہ پوری کائنات ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بلیک ہولز کا نام دیا ہے سائنسدانوں نے، کہ آج تک کوئی ان کے بارے میں ان بلیک ہولز کے بارے میں کوئی بتا بھی نہیں سکتا. یعنی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے کیمرے بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے کیمروں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں پر، یعنی جب ان کے کیمروں کی شعائیں وہاں پہنچتی تو وہ واپس ہی نہیں آتی ہیں. تو ایسی چیزیں ہیں، اور یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور زمین اپنی جگہ سے گھٹ بھی رہی ہے. ننقصوہا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے اطراف سے یہ سمٹ رہی ہے اور پانی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم جانتے ہوں گے کہ آج کل بہت سے جو لینڈز ہیں وہ پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے جزیرے، اور ابھی کچھ جزیروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ سالوں کے بعد تو یہ جزیرے رہیں گے بھی نہیں دنیا پر، بلکہ پانی میں چلے جائیں گے. تو واقعی میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے کہ جو ہم کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں اصل میں، اور ہماری جو گیلیکسی ہے یہ چھوٹی ہے، اس کے ایسے کئی گیلیکسیز ہیں، اور ہماری سورج سے بڑے بڑے، یعنی ہمارے سورج کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 100 گنا زیادہ بڑا سورج دوسرے گیلیکسیز میں ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں وہ رب کیسا ہمارا وہ رب ہے کہ یعنی ہم اس کے آگے جھک جائیں اور گر پڑیں اور اپنی پیشانی کو ٹکا دیں اس کی کبریائی کے آگے. اس رب کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، وہ رب جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، جب وہ اتنے بڑے بڑے گیلیکسیز پیدا کر سکتا ہے، اور یہ سارے گیلیکسیز گھوم رہے ہیں اپنے مدار میں لیکن کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا ہے ماشاء اللہ. اگر ایون یہ شہاب ثاقب بھی آتے ہیں تو آپ دیکھیں زمین کی طرف نہیں آتے، بلکہ زمین سے لگ کر گزر جاتے ہیں، یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی لہریں بنا دی ہیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کے ٹکڑے زمین کی طرف آ بھی نہیں پاتے اور وہ وہیں اس کو روک دیتے ہیں. ورنہ اگر وہ ایک شہاب ثاقب بھی اگر زمین سے ٹکرا جائے تو ہماری زمین ڈسٹروائے ہو جائے، لیکن یہ جب تک نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اور جب قیامت قائم ہونا ہوگی تو یہ سب کچھ سب ایک دوسرے سے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ سب ختم ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ وہ رب، اس کی عظمت اور اس کی قدر ہم کریں. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کا حق ہے. زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ سبحان اللہ، واقعی میں صرف اگر ہم یہ گیلیکسیز تو بہت دور کی بات ہے، اور یہ چاند ستارے یہ بھی بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی زمین کو ہی دیکھ لیں، اور زمین کو دیکھ لیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ نباتات اگائی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر معیشت کے سامان فراہم کیے، کیسے مخلوق کے رزق کا انتظام کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا اور پانی روک لے، یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شہاب ثاقب کو بھیج دے تو یہ زمین تو جب بھی ڈسٹروائے ہو جائے، لیکن سبحان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو یہ جو شعلہ جو آتا ہے نا، شعلہ روشن، یہ جو شہاب ثاقب ایکچولی کہا جاتا ہے کہ زمین کی طرف آتا ہے اور لگتا ہے کہ گویا زمین کو ٹچ کر دے گا اور زمین کو ڈسٹروائے کر دے گا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص مقدار تک بھیجتا ہے اور اس کو پھر روک لیتا ہے، تو زمین ڈسٹروائے ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اور کچھ سائنس، ابھی ہمارے سائنسدان بتاتے کہ کچھ سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ اس کے کچھ ٹکڑے زمین پر آئے تھے، تو اس نے کئی بڑے حصے کو یعنی گڑھا بنا دیا گیا تھا اس کو، اور اتنا اس سے نقصان ہوا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر زمین کو ٹچ ہو گیا تو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہے، مدد نہ کا لفظ آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین، حالانکہ دیکھا جائے تو اگر اس کو آپ اوپر سے دیکھیں تو زمین گول ہے اور گھوم رہی ہے، کرا ہے زمین، ایک بال ہے، اور کیا ہم بال پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ بال پر اگر ہم کھڑے رہیں تو گر جائیں گے، لیکن سبحان اللہ تعالیٰ نے زمین کو بال کے جیسے بنایا، کرا بنایا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو بچھا دیا ہے۔ مدد نہ والارض مدد نہ، ہم نے پھیلا دیا اس کو، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں پہاڑ جما دیے، امبت نہ فی ہمیں کل شعی موزن، اور ایک مقدار تک اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گروتھ رکھی ہے۔ اگر آپ خود سوچیں کہ جو ویجیٹیشن ہے، یہ درخت ہے، اگر وہ بہت زیادہ گرو ہونے لگے اور یہ جنگلی جھاڑوں کی طرح اگر پھیلنے لگے تو یہ تو انسانوں کو کہیں رہنے کو جگہ ہی نہ ملے، اور انسان اس کے اندر دب جائیں اور چھپ جائیں، تو ایک مقدار تک بڑھتے ہیں درخت بھی۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بس عقل حیران ہے، اور واقعی میں سبحان اللہ کے ہم تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے رب العالمین تیری تعریف ویسی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہر چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں آپ انسان کے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری گروتھ ہوتے چلی جاتی اور ہم ایک درخت کی طرح بڑھتے چلے جاتے تو آپ سوچیں کہ ایسے انسان کیسے لگتے، ہم تو بات بھی نہ کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پڑتا تھا، ایک بہت چھوٹا ایک بہت لمبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو قد ہے اس کو بھی ایک مقدار تک لے جا کر روک دیا ماشاء اللہ۔ ایون ہمارے ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز بڑھتی ہے اس میں ایک مقدار ہے، اس میں ایک لمٹ ہے، اور اس کے آگے وہ بڑھ نہیں پاتی ہے۔ تو یہ پودے، یہ پیڑ، درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس کی وجہ سے یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں زمین سے رزق ملتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ بِالنَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تم نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تم نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تم مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُنے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب مٹی سے بنایا تو یہاں پر جو لفظ ہے سلسال من حماء مسنون کے الفاظ ہیں، اور حما عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو یا جس میں خمیر اٹھا آیا ہو۔ اور مسنون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے متغیر یعنی چینج ہو جانا، اور یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو، اور دوسرے معنی ہے کہ ایسی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو، اور سلسال سوکھی گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے۔ تو یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا جس اس ٹائپ کا کوئی بنایا گیا ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی جس کی وجہ سے وہ انسان بن گیا الحمدللہ۔ اور یہی وہ دراصل دیکھا جائے تو اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ کیوں ابلیس سے انسان آگے ہے، فضیلت والا ہے، اور کیوں تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ انسان، ابن آدم کے شرف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ابن آدم کا شرف اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اپنی طرف سے، تو لہٰذا اسی بنا پر انسان کی عزت افزائی ہے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو انسان کی عزت افزائی کی گئی کہ فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں روح پھونکی گئی، اور یہی فضیلت ہے انسان کی کہ وہ جو ابلیس کو حاصل نہ ہو سکی۔ اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حسد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، انعاد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اس نے دراصل جھوٹا تکبر کیا تھا۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو کیا انسان سے پرخواش تھی، اور کیا اس کو حسد کیوں تھا، اور کس وجہ سے تھا۔ اصل میں اس کو حسد یہ ہوا کہ ابھی تک وہاں ابلیس موجود تھا، اس کو حسد پیدا ہوا کہ یہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اور انسان کو یہ درجہ کیوں دیا جا رہا، اور اسی لیے سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر کیا گیا وہ حسد کا گناہ تھا، اور اسی حسد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر انسان کا دشمن بنا کہ اس نے انسان کو بھی جنت سے نکلوا کر چھوڑا۔ ہم اس دن سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ اے ابن آدم، ابلیس نے تمہارے والدین کو، یعنی آدم اور حوا کو بہکایا تھا، ان کو بہکا کر اس نے ان سے ان کا لباس اتروایا، تو کہیں وہ تم کو بھی بہکا کر تم سے تمہارا لباس نہ اتروا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ شیطان ٹیمپٹ کرتا ہے۔ یہاں پر شیطان نے کہا تھا کہ میں اب ان کے راستے میں بیٹھوں گا، اور اس نے جو ہے انسان کو حقیر جانا، اور جب اللہ تعالی نے اس کو مردود قرار دیا تو اس نے کہا کہ اچھا چونکہ اب مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، لہٰذا میں اب اس جس انسان کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے میں اس کو بھی بہکاؤں گا، اس کو بھی پھسلاؤں گا۔ اب دیکھیں، اور اس نے یہاں پر اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم کر دیا کہ قالا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، کہ اے میرے رب، اب دیکھیں رب کو رب بھی کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود مہلت مانگ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مہلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یعنی رب کو وہ رب مان رہا ہے، یہ بھی جانتے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قیامت قائم ہونے والی ہے، الا یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مدت کے لیے، ایسی مدت کے لیے جو وقت معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ نہیں قیامت کا وقت، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں ضرور مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، ولأغوینہم اور میں ضرور البتن کو گمراہ کروں گا اجمعین سب کے سب کو الا عبادک منہم المخلصین. کون سے بندے بچے رہیں گے؟ آپ دیکھیں اخلاص والے بندے. شیطان کے بہکاوے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان اور اخلاص ہوگا. تو ایمان اور اخلاص والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا. اور کیسے اس نے بہکایا ہم کو؟ میوزک کی طرف اس نے اٹریکٹ کیا، سیل اور لباس اتروایا، انہی لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ لباس کو کم سے کم تر کرتا چلا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اس نے خوبصورت لباس کو بنایا کہ جتنا شارٹ لباس ہوگا اتنا اچھا ہے، مردوں کے لیے فل لباس اور عورتوں کے لیے شارٹ سے شارٹ لباس، جتنا کپڑا کم ہوگا اتنا عورتوں کو یہ اس نے یہ سوچ دی ان کے اندر کہ جتنا تمہارا لباس مختصر ہوگا اتنی تم خوبصورت لگو گی. اس طرح سے وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے گناہوں کو. وہ ہمیں سیل کہہ کر اٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں میوزک کو روح کی غذا کہہ کر اٹریکٹ کرواتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے وہ اپناتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی چالوں سے ہوشیار رہیں. اگر ہم چاہتے کہ ہم شیطان کی چالوں سے بچے رہے تو پھر ہم کو اپنے اندر ایمان اور اخلاص پیدا کرنا ہوگا. اور یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ کر. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے نہیں رہیں گے ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال جو شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے لیے فرمائے کہ ادخلوها بسلام آمنین، ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، اور یہ جنت متقین کے لیے ہوں گی، اس میں چشمے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم پر چلے گا، تو لہٰذا اس کے لیے پھر جنت میں باغات ہوں گے. اور ایک اور چیز سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حدیث کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اللہ کے رسول کو ہدایت دی تاکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، پھر صبح شام کے اذکار ہم وہ پڑھیں جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو. اور پھر دوسری چیز جو ایمان ہے اور امید، کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کب مضبوط ہو سکتا ہے؟ جب ہم خوف اور امید کی حالت میں رہیں. تو بندے کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کی حالت میں رہے، رغبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا اس کو ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو امید بھی ہو. اور یہاں پر ایک اور خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو متقین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے اور جو جنت میں جائیں گے، تو ان کے دل میں اگر کوئی غل ہوگا، غلن کا لفظ آئے، کوئی چھوٹی سی کوئی بدگمانی یا کوئی چھوٹی سی کوئی اونچ نیچ اگر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم وہ نکال دیں گے. تو ایک نہر ہوگی جو جنت میں جانے سے پہلے اس نہر میں ڈبویا جائے گا، جس سے جتنے دل کے اندر جو ایسی بدگمانیاں تھیں وہ سب نکل جائے گی. اور الا سروری متقابلین، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوش و خرم، خوشی سے سرشار ہوں گے خوشی سے. اور واقعی میں جب اپنے ہم مزاج لوگ مل جاتے ہیں، ہمارے دینی ساتھی اب مل جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے. یعنی آپ دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو آپ کو وہ اپنے جو دینی ہم مزاج ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو لطف ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. واقعی میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت، ایسے ہم مزاج لوگ جو آپ کے جیسے لوگ، یعنی اپنی سوچ رکھتے ہوں، ہمارے جیسی سوچ رکھتے ہوں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے ہی جو ہم مزاج لوگ ہوں گے ان کو آمنے سامنے بٹھا دے گا. جو چھوٹی موٹی اگر کچھ بدگمانیاں دل میں ہوگی وہ بھی نکال دی جائے گی. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ وہاں پر انہیں کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑے گی، انہیں کوئی چیز نہیں چھوئے گی تکلیف دہ چیز، اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. یعنی انسان کو تو دنیا میں خوف ہوتا ہے کہ اچھا اب تو جدائی کا وقت ہے، اب تو بچھڑنا پڑے گا، اب تو یہاں سے اٹھنا پڑے گا، اچھا کوئی اچھی چیز ہے تو یہاں سے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جانا ہے، لیکن آخرت میں یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی گئی ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خوف اور امید کی حالت میں رہنا چاہیے. انسان اتنا بھی بے خوف نہ ہو جائے کہ جو چاہے کرتا پھرے، اور انسان اتنا بھی زیادہ خوش نہ ہو کہ ہر عمل سے بے بہرا ہو جائے. اور ہمارے پر یہی دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو ایسا طبقہ ہے جو اتنا زیادہ ڈرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہائے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے تصور، یعنی ایسا پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک تصور کہ بس اللہ تعالیٰ سیدھا بس سزا ہی دینے والا ہے، اس میں کوئی رحم و کرم نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے اپنی رحمت سے. لیکن دوسری طرف تصور یہ دیا جاتا ہے کہ اچھا جو چاہو کر لو، جتنی چاہے انجوائمنٹ کر لو، جو چاہے عیش پرستی کر لو، کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم. تو یہ دونوں کے بیچ میں انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال سے کام کرے، کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اس کو. تو جب اپنے گناہوں کی طرف وہ دیکھے تو اسے اپنے رب کا خوف ہو اور اس پر وہ ڈر محسوس کرے، اور جب وہ نیکی کے کام کی طرف دیکھے تو اس پر خوش بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھے انعام کی امید رکھے اور اس کی قبولیت کی دعا کرے۔ اے نبی صلی اللہ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو ہمیشہ وہ بیوی کا ذکر ضرور کیا گیا کہ وہ نافرمانوں میں سے تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لہٰذا اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اور نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو اس طرف کھینچ کر نہیں لا سکے۔ تو ہدایت دینا یہ کسی کو بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور انسان کے خود کے دل کی کیفیت اگر ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں تڑپ ہوگی اور طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازے گا۔ پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اب فرشتے جب آئے تھے، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام پر کس طرح سے ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ یہ فرشتوں کو جو آئے ہیں مہمان ان کو ہی ان کے لوگ تکلیف نہ دے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بلکہ صبح ہوتے ہوتے آپ یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری ہر کہانیوں میں جو بچوں کے لیے کہانیاں ہیں یا جتنے بھی سٹوریز ہیں، اس میں یہی کہا رہتا ہے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ قرآن سے یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس لیے دیکھنے کے لیے منع کیا گیا ہو کہ وہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ان کا دل بند ہو جائے، کہ کیونکہ جب قوموں پر عذاب آتے تو وہ کوئی خوشکن منظر تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جس کو ہر کیمرہ کیچ کرنے لگے یا ہر آنکھ دیکھے، بلکہ جب لائیو اگر کوئی ایسے ہیبت ناک منظر دیکھے تو آپ دیکھیں اسی سے دل بند ہو جاتا ہے انسان کا، یہ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے پیچھے دیکھنے سے منع کیا گیا کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیوں کو انہوں نے ڈائریکٹ دے دیا، بلکہ نکاح کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانها لسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وان للمؤمنین۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سے چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کی پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ بحیرہ لوط جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ وہاں پر جو کہا جاتا ہے، یہ جو بستی ہے سدوم کی بستی، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ وہ جو یعنی وہ گڑھا ہو گیا تھا بستی میں، چونکہ تلپٹ کر دیا گیا تھا نا، تو وہ گڑھا ہونے کی وجہ سے وہاں پانی نکل آیا، اس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، یعنی مرا ہوا جزیرہ یا مرا ہوا پانی، کیونکہ وہاں پر کوئی پرندے بھی نہیں جاتے پانی پینے کے لیے۔ یا کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی اس قدر کیمیکل سے بھرا پڑا ہے کہ وہ یعنی وہ کیمیکل زہر آلود ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کا انجام کیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کی تھی، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، یعنی ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھے وہ لوگ. تو لہٰذا اس قدر عبرتناک ان کا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آج جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے اور ان کو سیکھنے والا بنائے. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے جڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیت ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. اب یہاں پر آپ دیکھنے کے ہجر والوں کا ذکر کیا گیا جس پر یہ سورت کا نام ہے، یعنی اسی لیے کچھ علماء کرام مفسرین کہتے ہیں کہ جو سرخ رنگ کے پہاڑ یہاں پر آباد ہے یہ ہجر والی بستی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی قوم سمود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں پائے جاتے ہیں، آس پاس پائے جاتے ہیں. مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے مقام شاہراہ پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا. آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا. وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھی. ان کے نقش و نگار اس وقت ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں، اور ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں. یعنی جو ہجر والے تھے، تو ایکچولی یہ قوم سمود ہی کو ہجر والے کہا گیا ہے، واللہ اعلم. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قوم سمود کا علاقہ تھا. یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائے تھے، ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کو اس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یقیناً تمہارے رب سب کا خالق اور سب کو جانتا ہے. ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اور ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، قرآن عظیم عطا کیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ کفار مکہ آپ کو بہت بار بار تکلیف دیتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، اور آپ کو نہ آپ کی صداقت کو مانتے تھے، نہ جو قرآن پیش کرے تھے اس کو مانتے تھے، نہ آپ کی رسالت کو مانتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، اور افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں جبکہ آپ حق پر ہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، ہم نے تو آپ کو قرآن عطا کر دیا، آپ کے لیے کافی ہے. تو ایکچولی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی مخالفت کرتے نہیں مانتے ہیں، تو اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ ساری مخالفتوں کو مول لے کر وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پناہی پر ہے تو کافی ہے. آپ کو ساری دنیا بھی مخالفت مول لے لے تو اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور اگر اللہ نہ کرے اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں اور ساری دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ساری دنیا بھی راضی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم کو اصل چیز اللہ ہمارے رب کی رضامندی چاہیے، دنیا والوں کی نہیں. اور دنیا والے تو کبھی بھی آپ کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو بہکائیں گے. تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے راستے پر چلتے رہیے، مومنوں کا ساتھ دیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی عطا کی ہیں. یہ سورہ فاتحہ سے مراد ہے، اسپیشل، کیونکہ جبریل امین ایک دن آیا اور کہا کہ یہ دروازہ پہلی بار کھلا ہے آسمان سے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ فرشتہ پہلی بار نازل ہوا جس سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور یہ فرشتہ سورہ فاتحہ لے کر نازل ہوا تھا. آپ کو اسپیشل عطا کی گئی تھی سورہ فاتحہ، اور جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہی سورہ فاتحہ جو ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ماشاء اللہ، تو ہم وہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کتنا شکر احسان ہے. اور قرآن عظیم ہے، پورا کا پورا قرآن ہے، تو یہ بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں. اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہم کو دنیا کی رونقوں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا کی رونق دنیا والے لے جائیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی کافی ہے، الحمدللہ ہم اس میں خوش ہیں. اور مومنین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں. تو یہ اللہ کے رسول کو خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے کہ جو اپنے مومن ساتھی ہیں ان کے لیے اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ وہ آپ ہی کی طرف آئیں. اور جیسے کہ ہر نبی کے دور میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ پھینک دو، دور کر دو ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمت کہ ولتترد الدینہ، کہ نہیں تم دور کرو ان لوگوں کو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کمزور معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اللہ رحم کرے کہ یہ ان لوگوں نے الذین جعلوا القرآن عیدین، کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو یا اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا. اب کون لوگ تھے؟ یہود، جنہوں نے مقتسمین کا بھی لفظ آتا ہے اور اوپر، اور یہ عیدین، انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، یا پھر انہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے تھے. تو دین کو تقسیم کر ڈالا انہوں نے، بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا، اور کچھ میں کمی کی، کسی میں زیادتی کر لی، کئی فرقے بنا لیے آپس میں. اور ان کے قرآن سے مراد ان کی تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمد کو قرآن دیا گیا ہے. اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افتومنون بباد الکتاب وتکفرون بباد، کہ تم کتاب کے کچھ بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ویسی وارننگ دی جا رہی ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو دی جا چکی تھی. تو اس سے مقصد دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی جو کتابیں تھیں، یہ تنبیہات تھیں، اس سے غفلت برتی، اور انجام دیکھ لو کہ وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اب تم سوچ لو کہ اگر تم اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، یا اس قرآن کو نہیں مانتے ہو، یا فرقہ بازیاں کرتے ہو، تو لہٰذا سوچ لو کہ انجام کیا ہونے والا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پریشانیاں تھیں اس کا علاج بھی بتا دیا گیا. اور وہ علاج کیا ہے؟ کہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، لوگ حق کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، لوگ طنز کریں، لوگ تانے دیں، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں کہ اپنے آپ کو مجنوع بنا لیا ہے، پاگل بنا لیا ہے، اور بس دین کے ہو کر رہ گئے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے رب کا کام کرتے چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی اگر لوگ یہ سوچے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ تراویح کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تراویح الحمدللہ اس کا بہت اجر ہے کہ تراویح کو کہا گیا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے جو رمضان کی راتوں میں احتساب اور ایمان کے ساتھ قیام کرتا رہا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فجر چھوڑ دیں، یا فرض نمازیں چھوڑ دیں، یا سوتے پڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے اور اس پر آپ لبیک نہ کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئے کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اور آپ نیند میں ڈوبی رہیں، اور باجماعت نماز، فرض نماز نہ پڑھیں، جو مرد حضرات ہیں، تو نفل پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کوئی سینس نہیں بنتا اس کا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اگر سینہ تنگ ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کریں، اور اس کے آگے جھک جائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت فضیلت اور بہت برکت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو ہر غم اور تکلیف سے نجات دیتا ہے. تو اس کا نسخہ کیا بتایا گیا؟ کہ جو بھی اس راہ میں مشکلات آئیں، دین کی تبلیغ اور دعوت کے کاموں میں اگر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مصیبتیں پیش آئیں، تو تمہیں اگر طاقت مل سکتی ہے تو نماز اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے، اور اسی پر استقامت سے مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مل سکتی ہے. اور یہی چیز تمہارے اندر صبر پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو اس قابل بنا دے گی کہ دنیا بھر کے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی طنز کرتے رہیں، کچھ بھی مذاق اڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، اور تم حق کی راہ میں پھر ڈٹے رہو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنیں. سورہ النحل اس کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اسپیشلی جانوروں کا، کیونکہ جانوروں سے ہم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں وہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے انشاءاللہ، جب موقع آئے گا آیت آئے گی تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. آگئی اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اب یہاں پر سورہ نحل کی آیت، دراصل ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، یا آخرت کے بارے میں ڈر اور خوف دلایا گیا ہے، یا کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور جو قدرت کے مناظر ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. تو یہاں قیامت کے آنے کا ذکر کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر مفسرین کہتے کہ یہ ماضی کے صیغے میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تحقیق واقع ہو کر رہنا ہے، سمجھے ہو چکی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تاکہ مومن اس کے لیے تیاری کر لیں. پھر الحمدللہ جو ہم جانتے ہیں کہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، اور آپ دیکھیں کہ جانوروں سے ہم کتنے فائدے حاصل کرتے ہیں. اور جو ہمیں ابھی پیچھے پڑ چکے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. گننا تو بہت دور، یعنی گننا ہو سکتا ہے گن لے، لیکن شمار تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تم. تو آپ دیکھیں کہ جانوروں سے ہم کتنی چیزیں نکالتے ہیں. آپ خود اپنی انگلیوں پر ہی گن لیں کہ جانوروں سے جو دودھ نکلتا ہے، صرف دودھ کو آپ دیکھ لیں کہ ایک دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں. دودھ سے مکھن، بٹر، ملک پاؤڈر اور کریم، دہی اور چیز، پنیر، اور اب خود گنتے چلے جائیں. پھر ہم وہ چیز اور پنیر سے پھر کتنی قسم کی مٹھائیاں، ہر قسم کی مٹھائی کس سے بنتی ہے؟ دودھ سے. یعنی وہ دودھ کا ہی کوئی نہ کوئی چینج ہوا فارم ہوتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو گھی، ایون جو گھی ہم نکالتے ہیں اس سے، دودھ سے گھی نکلتا ہے، کتنی چیزیں ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو ایک جانور سے صرف جو دودھ نکلتا ہے اس کی اتنی چیزیں بنتی ہیں. پھر جانور کی کھالوں سے آپ دیکھیں کہ جو بلینکٹس بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، جو اسپیشل جو لیدر کے، آپ دیکھیں کہ آج کل تو ہم تو خرید بھی نہیں سکتے. لیدر کی اتنی چیزیں مہنگی آتی ہیں جو برانڈیڈ ہوتی ہیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اتنے روزمرہ کے استعمال میں خریدنے کا. تو یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ جانوروں سے آتے ہیں الحمدللہ. پھر ان کے دانتوں سے، ایون ان کے دانتوں سے. اور کہا جاتا ہے کہ جانور کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں، جن میں جو جب وہ کھاتے وقت ان سے کا فوڈ اس میں سے جاتا ہے، تو انتڑیوں سے، یعنی اس کے جیسی کوئی چیز آج دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو جتنے کیبلز بنتے ہیں، جو الیکٹرک کے جو کیبلز ہیں وہ اس سے بنتے ہیں، کیونکہ الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے وہ سب سے بیسٹ چیز مانی جاتی ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کہ وہ جانور کی نہ ہڈیاں بیکار ہیں، نہ اس کی اسکن بیکار ہے، نہ اس کے دانت بیکار ہیں، نہ اس کے جو اس سے نکلتا ہے دودھ وہ بیکار ہے. سوچیں آپ، امیجن کریں کہ یہ جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بہترین، اور پوشاک، یعنی جو ہم زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، یہ کہ اون یا جو کاٹن ہے، کپاس جو نکلتی ہے زمین سے، اس سے کتنے قسم کے ہم کپڑے بناتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ہم ڈھونڈیں اور سوچیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہو. سب سے خوبصورت منظر جو پرنٹ، جو پینٹ کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں، یعنی جو سینریز ہوتی ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو منظر ہوتا ہے، آپ دیکھیں، صبح کا منظر ہوتا ہے یا تو شام کا منظر ہوتا ہے. اور اس میں جانور، یہ پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا جانور چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو جن کو چرواہا ہانک کر لے جاتا ہے. تو سب سے خوبصورت منظر اور سب سے زیادہ منظر جو پینٹ کیا جاتا ہے سینریز میں،
آپ دیکھیں کہ یہی قدرتی مناظر ہیں. اور جو قدرتی مناظر کی بات ہوتی ہے یقین جانیے وہ کوئی انسان جو آرٹیفیشل کتنا بھی وہ جدید آرٹ نکال لے اس میں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. الٹے سیدھے جو اسکیچز بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید آرٹ ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں دکھائی دیتی. اور جو قدرتی مناظر ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورتی. تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا کثرت سے ذکر ہے سورے میں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اس نے جانور پیدا کیے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر صرف سواریاں ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی ایسی چیزیں آج ہم ایجاد کر چکے ہیں. خود انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اور اس انسان نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی. اور ایون زمین کے خزانوں میں سے, کیا پہلے زمانے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اچھا وہ زمین سے جو نکال رہے ہیں, جیسے بہت سارے جو الفاظ ہیں آج کے دور کے, آج سے 100 سال پہلے یہ الفاظ عام نہیں تھے. جیسے فیس بک ہم نے لے, اگر آج ہم فیس بک کسی کو کہیں تو پچھلے 100 سال پہلے کے لوگ نہیں جان سکتے تھے. یا اگر ہم ماؤس, اگر ہم آج ماؤس کون سی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے جو کرسر ہوتا ہے ہم اسے گھماتے ہیں لیپ ٹاپ کو اپنے چیزیں چینج کرنے کے لیے. تو کچھ الفاظ ہمارے, آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے استعمال میں آ گئے. تو ہم کیا کچھ, یعنی انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور وہ کچھ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ جو تم جانتے بھی نہیں ہو. کیا ہم سوچ سکتے تھے آج سے 100 سال پہلے کہ ایسا لیپ ٹاپ ہوگا, یا آج ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور ہم اس سے پوری دنیا میں جو چیزیں سرچ کر رہے ہوں گے, یا ہم ایک دوسرے ملک کی خبریں ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے, لائیو ہم دیکھ رہے ہوں گے, یا ہم لائیو اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہوں گے. ایون پکچرز کہ ہم لائیو, یعنی آج کل الحمدللہ کتنی ترقی ہم کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کچھ کھانا بن رہا ہے اور ادھر پکچر دکھائی جا رہی ہے, یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. آج ہم خود آپ دیکھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے قرآن سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. کہ 100 سال پہلے ہم تصور کر سکتے تھے کہ اس طرح سے بھی دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کر کہاں کہاں لوگ آج ہمارے سن رہے ہیں. کوئی ایک ملک میں تو کوئی دوسرے ملک میں, تو کوئی ایک دوسرے محلے میں کہیں اور ہے. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ پیدا کیا جو ہم نہیں جانتے تھے, اور آگے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اور کیا کچھ پیدا کریں گا ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ. یہی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اسے اللہ سبحان تعالیٰ نے نازل کیا, یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر ہم سواریوں کو دیکھیں تو اس زمانے میں تو صرف گھوڑے خچر اور یہ ساری چیزیں تھیں گدھے سواریوں کے لیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سواری کے لیے کیا کچھ ہے. سبحان اللہ. فلائٹ, اور فلائٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی نئے نئے اس میں جو سپر سونک جہاز ہوتا ہے. پھر ٹرین, کتنی قسم کی ٹرینیں ہیں, اور ٹرین میں بھی آپ دیکھیں الگ الگ قسم کی ٹرینیں آئی ہیں. پھر آپ دوست جو سب میرین ہوتی ہے, یعنی اب تو کئی ممالک میں ایسا ہو گیا کہ سمندر کے اندر سے جو ہے آپ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جا سکتے ہیں, پانی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ پانی آپ کے اندر نہیں آتا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کہ کیسے انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی. الحمدللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ یخلق ما لا تعلمون, کہ وہ کچھ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو ہم یہی تو آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کا یہی تو ہوتا ہے کہ غور و فکر تدبر انسان کے اندر ہوتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا انسان کو احساس ہوتا ہے. جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کریں, ہم تدبر کریں, ہم اس کی آیات کو سمجھیں تاکہ ہمارے اندر وہ فہم پیدا ہو سکے, وہ اس کی فکر پیدا ہو سکے, انشاءاللہ سمجھ پیدا ہو سکے. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہی والی بات آ گئی کہ ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون. تو اب آپ بتائیں کہ میں اور آپ لقومی یہ تفکرون بننا چاہتے ہی نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنے والے بنے. ہم ڈھونڈے, اللہ تعالیٰ نے آفاق میں اور انفس میں نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ہم اپنے آپ پر ہی غور و فکر کریں, ہم اپنے آپ کو ہی کھوج لگائیں, اپنے آپ کی ہی کھوج لگائیں, ہم کائنات پر غور و فکر کریں, ہم کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ سارے واقعی میں ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے الحمدللہ, اور وہ سارے تمام کائنات کا انتظام چلا رہا ہے الحمدللہ. تو کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ آپ غور و فکر کریں, اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں اضافہ کریں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب سے تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کر انسان، کہ زمین اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، ستاروں کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، کس کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو عقل والوں کے لیے ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، آپ دیکھیں پہلے یتفکرون پھر یعقلون، اور مختلف رنگ اس نے بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ رنگ برنگ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا، ہم تو کوئی اعتراض کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو خوبصورت رنگین بنایا، ماشاءاللہ کتنے قسم کے رنگ برنگے پھول، اور جتنے بھی جو، یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جو چیزیں حاصل کرتا ہے، یعنی ہم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، آپ دیکھیں قدرتی پرنٹ اور قدرتی نظاروں سے ہی ہم نے وہ رنگ حاصل کیے ہیں، یعنی انسان کو جو سوچ بھی ملی ہے وہ قدرت کے نظاروں سے ملی ہے ماشاءاللہ، اور اسی سوچ کو پھر وہ اور اس میں جدت پسندی پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو مختلف الوان ہوں، مختلف قسم کے رنگ اس نے پیدا کر دیے، رنگ برنگی چیزیں پیدا کر دی، اور یہ نشانی ہے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب آگے کیا کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، تو یتفکرون، یعقلون، یذکرون، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا، سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنی تفسیر میں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ذکر کرتی ہے، مطلب قرآن پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ کہ کتنا اچھا انہوں نے جوڑا ہے نا اس کو، کہ واقعی میں نہیں، ذکر اللہ تعالیٰ نے پیچھے قرآن کو کہا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں تو اس کے لیے پھر ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ غور و فکر کی ہمارے اندر استطاعت پیدا ہوگی، اور ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ، سی فوڈ کی بات کی گئی ہے۔ آج آپ کو سوچے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا فوڈ کون سا ہوتا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہوٹلس میں، کہیں پر بھی، ایون اگر آپ گھر لا کر بھی بنا کر کھانا چاہتے تو سب سے مہنگی غذا جو ہے وہ سمندر کی غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ سب سے تر و تازہ گوشت، یعنی اتنا فریش اور اتنا لذیذ وہ گوشت ہوتا ہے سمندر کا، اس کی جیسی لذت کسی اور گوشت میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں رکھ دیا، سمندر کے اندر رکھ دیا سی فوڈ کو۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف یہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں رکھی، بلکہ ہماری زینت کا سامان بھی رکھا، مشرا سب سے قیمتی جیولری ہماری جو ہوتی ہے، پرلز، جو جواہرات ہوتے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں، یہ موتی، یہ سب سمندر کے اندر ملتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھ دی، ایون کشتی کا چلنا جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی چلی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے، اور سی فوڈ کھانا آج ایک شان، ایک وہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ایسا ہم سی فوڈ کھانے گئے تھے، اور سی فوڈ کی اسپیشل بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی نشانی ہمارے سامنے لا رہا ہے اور بتا رہے کہ دیکھو تم سوچو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت سے نوازا ہے، تو جتنی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے تم اتنے ہی شکر گزار بندے بنتے چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جتنا بوجھ لد جاتا ہے اتنا بندہ جھکتا جاتا ہے نا، یعنی آپ جس پر بھی اگر کوئی ترازو میں اگر آپ سمجھے بوجھ رکھتے جائیں تو ترازو کا پلڑا اتنا ہی جھکتا چلا جائے گا۔ تو ایسی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو مل رہی تھی ہم مزید جھکتے چلے جائیں۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ صراحی سر نگم ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو جتنا ہم شکر گزاری آئے گی، جتنا ہم جھکیں گے اتنی ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد۔ اور اسی لیے ہم کو فجر کے بعد وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرا بہت شکر کرنے والے بنے، تیرا اچھے سے ذکر کرنے والے بنے، اور تیری عبادت اچھے احسن طریقے سے کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں۔ اور ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرائط باندھنے لگتے ہیں یا شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا. اور نظر ماننے کو اسلام میں پسندیدہ نہیں قرار دیا کہ جیسے ہمارے پاس شکرانے کی 2 نفل بہت مشہور ہے یا 100 نفلیں بہت مشہور ہیں. لوگ کہتے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں 100 شکرانے کی نفل پڑھوں گی اگر میرا یہ کام ہو جائے. تو آپ شرط کے ساتھ کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بغیر شرط کے ساتھ بھی دینے کو تیار ہے. وہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا اور اس کے خزانے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. آپ مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے. تو کبھی اس طرح سے شرط کے ساتھ نہ مانگیں بلکہ کیا کریں, پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں بطور شکرانہ کے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے آگے جھک رہی ہوں, اور شکرانے یا نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تو شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم اتنا کم ہے. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اس نے زمین میں راستے بنائے اور ستاروں کو روشنی کا ذریعہ بنا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہے, یعنی انسان کو کوشش کرتے رہنا ہے, اس سے جد و جہد کرنی ہے, مشقت اٹھانی ہے اور جد و جہد میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے خود بخود ساری چیزیں آ جائے گی. اس کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی, غور و فکر کرنا پڑے گا, راستے تلاش کرنے پڑے گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے راستے کھولتا بھی چلا جائے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو استعمال میں لانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے دھرے رہے اور کہیں کہ سب کام ہو گیا, ایسے نہیں ہو سکتا. جب تک آپ ان اسباب کو استعمال نہیں کریں گے تب تک کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں جو کمی رہ جائے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہم کو طلب کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کہ تم ہوش میں نہیں آتے اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. واقعی میں کہ جو کمی رہ جائے اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور معافی طلب کریں. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا رب بس ایک ہی ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا, لہٰذا تکبر جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, لہٰذا جو اسے کھینچے گا یا اسے لے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی ارے یہ تو وہ اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی چالیں چل چکے ہیں, تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں کی رفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہی آپ پر فخر کرتا ہوا جا رہا تھا اور وہ 2 چادریں پہنے ہوئے تھا اور اس پر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی چال سخت ناپسند آئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دی یہاں تک کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تکبر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کنی رکھتی ہے, اور یہ جنت میں جانے سے انسان کو محروم کر دے گی. تو کبھی بھی ہم کو تکبر کسی بھی بات پر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی نعمتیں دی ہوں، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، چاہے بیٹوں کی نعمت ہو یا بیٹیاں ہوں، یا کسی کو اگر ہسبینڈ اچھے ملتے ہیں، کسی کو وائف اچھی ملتی ہے، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کے پاس کار اچھی ہے، کسی کے پاس کچھ نعمتیں ہیں، تو اس پر تکبر نہ کریں. یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لہٰذا اس پر تکبر ہمیں زیب نہیں دیتا. دوسری طرف جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. لہم فیہا ما یشاؤون کذلک یجزی اللہ المتقین. یہ متقین کے لیے اصل میں جنت. الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. سبحان اللہ. یعنی مرتے وقت ہی مومنین کو خوشخبری دے دی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی والی موت بھلا اور کیا ہوگی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں نصیحت فرماتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو. تو آپ بتائیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ ہم نافرمانی میں گزار سکتے ہیں، یا علم غلم، یا اس طرح سے بس بیکار انجوائے کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں کب موت آنے والی ہم کو نہیں پتا، لہٰذا کیوں نہ ہم ایمان کی حالت میں رہیں، اسلام کی حالت میں رہیں، تاکہ موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور پھر فرشتے جب ہماری روح قبض کریں تو وہ ہم کو سلامتی کی خوشخبری دیں اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دیں. اور کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہتے. اس کا مطلب ہے کہ مسلسل آپ کو اپنا عمل کرتے چلے جانا ہے، جد و جہد کرنا ہے، نیک اعمال بجا لانا ہے، کیونکہ انہیں نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے، یہ تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر لوگ جو عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، جب اللہ نے نہیں چاہا تو ایسا نہیں کیا، تو اس لیے ہم ایسے ہیں، تو ایسی تقدیر کے منکر بہت گزرے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی ایسے موجود ہیں. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی غور و فکر کریں. اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل ذکر کون ہوں گے؟ اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اسی آیت کو یہاں پر پھر ریکال کر لیجئے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اہل ذکر کون ہوئے؟ جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. کیونکہ قرآن کو پیچھے ذکر کہا گیا اور یہاں پر اہل ذکر سے پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اہل ذکر کی بات کی گئی ہے، مطلب یہاں پر وہ اہل علم کی بات کی گئی ہے، اور سب سے افضل اہل ذکر اہل القرآن العظیم ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں یا قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی اہل ذکر ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو لہٰذا جو بھی اس قرآن سے جڑے گا الحمدللہ وہ معتبر بن جائے گا. تو اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل القرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے جاننے والے عالم، جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں مسائل کا. دوسری چیز یہاں پر بتائی گئی کہ بالبیناتی والزبر، زبر جو ہے پہلے کی کتاب، یعنی تختیوں کو بھی کہا جاتا ہے یا صفحوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور چھوٹی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے. اور وہ انزل نے لے کر ذکر، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، پھر قرآن کی بات رہی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کھول کر بیان کر دیں اس کو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، تو اوپر والا ذکر قرآن ہے اور نیچے والا ذکر اس سے مراد حدیث ہو سکتی ہے. اور یہاں پر اگر ہم اس کو حدیث نہ بھی لیں، قرآن ہی سمجھے، تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہمیں بتا رہے کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کے اوپر نازل کیا آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث سے ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے، تو وہ منکرین حدیث کہاں جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر بہت ڈیٹیل ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی وضاحت کے ساتھ کھول کر اس کو بیان کر دیجئے، کہ قرآن کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور بہت سے پیغمبر ویسے بھی آئے جن کو کتاب نہیں دی گئی، لیکن کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کتاب کو سمجھایا جا نہیں سکتا بغیر پیغمبر کے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا اور کہتا کہ جاؤ اور لے لو اور سمجھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی بھیجا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، بعد میں قرآن، کیونکہ قرآن کس نے پیش کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلے آپ کو رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ماننا پڑے گا، ان پر ایمان لانا پڑے گا، تبھی تب قرآن کو مانیں گے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ بغیر ان کے کہتے تھے کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن رسول کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کہتے ہیں کہ مسلح کا کچھ اور، نماز کا انہوں نے کوئی اور مطلب پیش کر دیا منکرین حدیث نے، کہتے کہ ہم صرف قرآن کی بات کو مانیں گے. تو اب اگر قرآن کی بات کو، تو صرف ایک مثال میں دے کر آگے بات بڑھاؤں گی انشاءاللہ، کہ جو لوگ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ بتائیے کہ جو حج ہم کرتے ہیں، اب حج کا مہینہ تو معلوم ہے، ٹھیک ہے ذوالحجہ ہے، لیکن حج کون سے دنوں میں کرنا ہے یہ کس سے پتا چلا؟ کیا قرآن میں وہ تاریخ معلوم ہے؟ عرفات کس دن، عرفات کے میدان میں کس دن جانا ہے، مزدلفہ کب ٹھہرنا ہے، مکہ میں کب رہنا ہے، طواف افادہ کس دن کرنا ہے، قربانی کس دن کرنا ہے، یہ سب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر اگر آپ قرآن کو ماننے کی بات کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں آپ کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے جو منکرین حدیث ہے ان کے، تو پھر آپ بتائیے، وہی منکرین حدیث بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے کہ جہاں سے سب پلٹے حج میں تم بھی پلٹو. پھر وہاں پر آتا ہے کہ احرام باندھ لو، تو مردوں کے لیے احرام ہے، عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہم جانتے ہیں. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سر منڈوا لو، جب تمہارا حج ہو جائے تو اپنے سر منڈوا لو اور قربانی کر دو اور احرام کھول دو. تو پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے حج سے جتنی بھی عورتیں واپس آتی، تو وہاں پر تو عام حکم ہے قرآن میں کہ سب اپنے سر منڈوا لو، تو آپ نے کوئی عورتیں دیکھی ہیں ایسی جو گنجی ہوں جو سر منڈوا کر آئی ہوں؟ کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, اہل القرآن ہیں, لہٰذا ہم صرف قرآن کا حکم مانیں گے. تو کوئی عورت سر منڈواتی ہے بھلا؟ تو ہم نے یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے پتہ چلی کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورتیں سر نہیں منڈوائیں گی بلکہ عورتیں ایک پور کے برابر بال کاٹیں گی حج میں, عمرہ کا جب احرام کھولنا ہو ان کو, تو اور مرد پورا سر منڈوائیں گے. اور مرد بھی پورا سر منڈوانا ان کے لیے مطلب ضروری تو ہے, زیادہ اجر ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ سر نہ منڈوا سکے تو ان کو تقصیر کرنا پڑے گی, یعنی پورے سر سے کچھ حصے, پورے سر میں سے تھوڑے بال نکالنے پڑیں گے. تو یہ تو ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ابھی ہم نے پیچھے پڑھا سی فوڈ کے بارے میں پتہ چلا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب سے لذیذ چیز, جو سب سے لذیذ گوشت تم کھاتے ہو وہ سی فوڈ ہے, مچھلی ہے, تازہ گوشت, لحمن ترین کا لفظ آیا ہے, سب سے لذیذ اور مزیدار گوشت سی فوڈ ہوتا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے صرف قرآن کو مانیں گے, تو پھر وہ کہیں کہ پھر یہ جو سی فوڈ ہے تو یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا جو جانور ہے وہ حلال ہے, مچھلی اور ٹڈی حلال ہے, یہ سمندر میں پائے جانے والے تمام جانور اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ حلال ہے. تو اب یہ جو منکرین حدیث ہے پھر وہ سی فوڈ سے بھی محروم ہے سمجھے, پھر وہ تو سی فوڈ کھا نہیں سکیں گے, کہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تک تم ذبح نہ کر لو تب تک تم کھا نہیں سکتے. تو مچھلی کو تو آپ ذبح کر نہیں سکتے کیونکہ جیسی پانی سے نکالیں گے اس کو تو مر جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو مطلب یعنی زبردستی کی باتیں پیش کی گئی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو موت یعنی جو عقل پرست لوگ تھے. تو اسلام میں عقل کا اور وحی کا بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے, کہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم پوری عقل کی بات مان لو, کیونکہ عقل انسان کو گمراہ کر سکتی ہے, عقل عیار ہوتی ہے, عقل انسان کو بہکا سکتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم صرف وحی کو مانو اور عقل کو بالکل استعمال نہ کرو, نہیں, بلکہ عقل کو تم وحی کے تابع لاؤ تو پھر تم دیکھو کہ تم کیسے ترقی کرتے جاؤ گے, کیسے فلورش ہوگے, کیسے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں اونچا مقام عطا کرے گا. تو یہ کمبینیشن اسلام میں الحمدللہ. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت حق, دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے, یہ ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جو دھسس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یہ ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہو, وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی غفور, بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے, سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں, زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں, سبحان اللہ, وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے, ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. ایک تو ہر چیز کا سایہ سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور دوسری بات سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں, زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوق ہے اور جتنے ملائکہ ہیں سب اس کے آگے سر بسجود ہیں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں اور ہر چیز کا سایہ سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور ہم پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے تھے یہ آیت اصل میں, اور کچھ لوگ کہتے کہ اچھا اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا, نعوذ باللہ, یعنی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول بھی انسان تھے جیسے کہ ہمارا, یعنی جو بھی انسان ہوتے ہیں جب دھوپ میں کھڑے رہیں گے تو سایہ تو ہوتا ہے, جب روشنی پڑتی ہے کچھ اس اینگل سے تو سایہ تو ہوگا ہی, تو ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں سایہ جھکا ہوا ہوتا ہے, ایکچولی یہاں پر عاجزی کی علامت بتائی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے اس کو. تو اپنے آپ کو عاجز بنائیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنے آپ کو جھکا دے, جو اپنے آپ کو نیچے گرا دے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, اے اللہ تعالیٰ میں نے سر اطاعت تسلیم خم کر دیا ہے, میں نے جھکا دیا تیرے آگے اپنے آپ کو, اب صرف تیری مرضی ہے یا رب, مجھے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے. تو ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے, لہٰذا اے انسان تو کہاں اس سے بھاگا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو رب نہ بناؤ, اللہ تو بس ایک ہی ہے, لہٰذا تم مجھے سے ڈرو, اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے, پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی میں شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رسم سے مقرر کرتے ہیں, اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے. یہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سب گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل مکہ میں جو ان کے جو بہت سارے جرائم تھے زمانے جاہلیت میں، اس میں سے ایک جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ان کو دی جاتی تو وہ اس کو ایک شرمندگی کے ساتھ اس کو سنتا اور خون کا سب گھونٹ پی کر رہ جاتا اور کہتا کہ جب بیٹی کی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیٹی کی خوشخبری، یعنی بیٹی تو خوشخبری ہوتی ہے، بشیر بہی خوشخبری دی جاتی ہے، یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یدسہ دبا دینا، دفن کر دینا، چھپا دینا۔ تو کہتا ہے کہ اس بیٹی کو میں لے کر زندہ رہوں شرمندگی کے ساتھ کہ اس کو دفن کر دوں۔ تو اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اور آپ کیا سمجھتے کہ وہ جو زمانے جاہلیت کا دورہ تھا جس وقت بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا تو صرف اس زمانے میں تھا؟ نہیں، بلکہ یہ آج بھی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو بیٹیوں کو، اور یہ کس وجہ سے ہمارے معاشرے نے بنا دیا؟ آج ہمارے معاشرے میں جو جانی پہچانی تصویر ہے وہ کس بات کی ہے؟ آپ خود دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو پانچ، اگر آپ سے کوئی پوچھے، اگر آپ کسی سے پوچھے کہ آپ کو کتنے بچے ہیں تو کوئی سامنے والے کہ مجھے پانچ بیٹے کہتے، او ماشاء اللہ پانچ بیٹے۔ اور اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ آپ کو کتنے بچے ہیں اور وہ کہتے کہ مجھے پانچ بیٹیاں ہیں، کہتے کہ پانچ بیٹے، ہائے اللہ پانچ بیٹیاں۔ آپ دیکھیے کتنا فرق ہے ہمارے، ہائے افسوس، ایسا رویہ تھا ہمارا کہ بےچارے اتنا ترس کھاتے ہیں پانچ بیٹیوں والے پر جیسے کہ ان کا سارا بوجھ آپ پر ہی آ گیا ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، اور بیٹیوں، اسلام نے بیٹیوں کا درجہ اتنا بڑھایا الحمدللہ کہ ان کو اگر دو بہنوں کی، دو بیٹیوں کی کوئی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو اتنا بلند کیا کہ ماشاء اللہ یہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے، جن سے علم مرد حضرات سیکھتے تھے آ کر، ماشاء اللہ، یعنی خواتین کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا، اس کا وراثت میں حصہ رکھا، اس کو آپ دیکھیں کہ کیوں درجہ کم ہوا؟ ہندوانہ سوچ کی وجہ سے کم ہوا۔ اور یہ ہمارے صرف ایشین کنٹریز میں یا انڈیا اور پاکستان کے آس پاس یہ زیادہ پایا جاتا ہے، جہیز کی وجہ سے۔ اور اس پر بہت لمبی، یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو اس پر جو ٹاک کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ، جو میرے پاس لکھے ہوئے نوٹس یہاں پر، تو اگر ہم بات کریں تو ایک گھنٹہ اس میں لگ جائے گا۔ لیکن آپ کو سوچے گا کہ ہم بیٹیوں پر آج بھی ویسی، جب بیٹیوں کی خبر سنتے تھے کہ آج ویسی افسوس کا اظہار نہیں کرتے، اور بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا، اور بیٹوں کو اچھے کالجز میں ڈالیں گے، بیٹیوں کو چھوٹی موٹی اسکول میں ڈالیں گے، ابلا ہوا انڈا بیٹے کو دیا جائے گا، کہیں گے کہ اس کو طاقت کے کام کرنا ہے، اور بیٹیوں کو کچھ ملے نہ ملے۔ تو یہ کیسا ڈس بیلنس ہے جو ہم نے قائم کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹے بیٹیاں سب برابر ہیں، من ذکر و انثی فہو مومن، یا کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، یا مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اگر وہ مومن ہو اور وہ نیک عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بہت اچھا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اسلام یہ ڈسکرمنیشن نہیں سکھاتا ہم کو کہ بیٹے الگ اور بیٹیاں الگ، بیٹوں کے لیے بہت ہمارے پاس ایک بڑا درجہ ہے اور بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو بہرحال آج بھی یہ جو زمانے جاہلیت کے کہ وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، اور فرق اتنا پڑا کہ آج ہمارے سویلائزڈ کلچر میں ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے جیسا دور گزرا نہیں سمجھے، ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن آج کے ہائیلی کوالیفائڈ، آج کے کلچر میں بھی پڑھے لکھے جاہل لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ صرف ایک انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ، یعنی صرف ایک اسٹیٹ میں ابھی تک، یعنی 15 سال کی رپورٹ میں، تقریباً 6 کروڑ، یعنی جو رپورٹ میں آئی ہے، 6 کروڑ لڑکیوں کو ابارٹ کیا جا چکا ہے، جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیوں لوگوں سے پوچھا کہ کیوں تم لڑکیوں کو ختم کر دیتے ہو، کیوں ان کو دنیا میں آنے نہیں دیتے بےچاری کو، کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو کہتے کہ جہیز کہاں سے جمع کریں گے، 2500 میں اپنے آرگنس ڈونیٹ کر دیتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کی شادی کے لیے، صرف 2500 میں ایک کڈنی سیل کر دینا، استغفر اللہ، یعنی کہاں جاس ہوئی ہے آج انسانیت۔ تو یہ جہیز کا کلچر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ یہاں پر الرٹ رہے جو لوگ کہتے کہ اچھا جو افورڈ کر سکتا وہ دے، جو افورڈ نہ کر سکتا وہ نہ دے، نہیں، یہی چیز تو کل جو افورڈ کرنے والے انہیں سے پوچھا جائے گا اصل میں۔ تو لہٰذا جو افورڈ کر سکتا ہو وہ بھی نہ دے، اس کلچر کو ہمیں، یہ جو ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ جو ہندوؤں کی رسم ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسان کی سوچ نہیں بدلی، جس طرح زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، آج بھی اکثریت کا یہی حال ہے۔ اور اگر ہم کو ثبوت چاہیے تو انڈیا میں ابارشن کا ریٹ آپ دیکھ لیں، اتنا یعنی قانونی جرم ہونے کے باوجود بھی ابارشن کا ریٹ کم نہیں ہوا ہے، لڑکیوں کو ابھی بھی آج اسی طرح سے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں زید بن عمرو بن نفیل تھے، یعنی یہ گزرے ہیں، ایک صحابی کے والد تھے یہ زید رضی اللہ عنہ کے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی تھے، اور یہ جو زید بن عمرو بن نفیل تھے یہ ایکچولی عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ تو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے تھے یہ وہاں پہنچ جاتے، جیسے ان کو خبر ملتی کہ کوئی لڑکی کو دفن کرنے لے جا رہے پہنچ جاتے تھے، اور پھر اس کو لڑکی کو وہاں سے واپس لے آتے تھے، اور پھر اس کی خود پرورش کرتے، اس کو یعنی اس کی دیکھ بھال کرتے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور اس کو بڑا ہو کر شادی کر دیتے تھے ماشاء اللہ۔ تو اور انہیں کو کہا جائے کہ یہ یکسو جو کہا گیا کہ مطلب یعنی ایک اکیلے امت کے طور پر یہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عبادت سکھا دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقہ سکھا دے جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ اور انہوں نے دین حق کی تلاش میں دور دراز کا سفر کیا لیکن ان کو کہیں دین حق نہ ملا۔ کرسچینٹی میں بھی ہم سب جانتے کہ شرک آ چکا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کرسچینٹی سے بھی بیزار ہوں، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ حنیف دین حنیف پر یہ قائم تھے، اور پوری ایک اکیلی امت ہوں گی، ایک اکیلے فرد ماشاء اللہ۔ تو یہ لڑکیوں کو بچا لیا کرتے تھے اور ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ پھر ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہماری آیتیں بہت ساری باقی ہیں، ہم یہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر اس کو کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے۔ اب کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس کو ہم ڈسکس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس کو موقع ملا تو کل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔